الحمد لله الذي اختلف عليه بحر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال لم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتحاوره زيادة ولا نقصان والصلاة والسلام على أول الأوائل وأدل الجلائل مبدأ الأنوار الأبدي ومنتهى الحروف الكمال الدافئ بالذات الأباطيل والدافع الطويلات الأغاليل وبغير السيدين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنه الدائمة ولا فقداء المجمعين من الآن إلى آخر يوم الدين جنبه زیادہ معصومین کے سلسلے کے آج غالباً گفتگو موضوع گفتگو اگر کے جدا جدا ہر امام کی زیارت لیکن حقیقتاً اگر تاریخی تسلسل کے ساتھ آپ اس گفتگو کو سن رہے ہیں تو آپ کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو گئی ہو امام نام علیحدہ علیحدہ شخصیت علیحدہ علیحدہ مگر تاریخ کا ایک دھارا بہ رہا اور تاریخ اپنے تسلسل کے ساتھ آگے بڑھ رہی اور ہر امام اس مقام کے اوپر گزشتہ امام یہاں پر اپنی سیرت کو چھوڑا اور گزشتہ امام جہاں تک اپنے مقصد کو پہنچایا ہر امام نے اسی کے آگے کے اپنے کام کا آغاز کیا اور اسی اعتبار اگرچہ ہمارے تمام ائمہ تمام صفات میں مساوی اور برابر یہ خیال کرنا بھی غلط ہے کہ کسی امام میں کوئی صفت زیادہ ہے کسی امام میں کوئی صفت کم لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ نظر آئے گا کہ ہر امام کو ایک خاص صفت کے ساتھ مجبور دیا گیا اور ہر امام کی ایک خاص صفت کو نام دیا گیا اور اس تمام کا صفات کا مثلاً چوتھے امام کا تعلق عبادت سے ظاہر کیا گیا پانچویں امام کا تعلق علم سے ظاہر کیا گیا کہ تمام کا تمام ایک خاص حسن کا تاریخی تسلسل جس میں ہر امام نے اپنے زمانے کے حالات کے مطابق کسی کے ایک صفت کا مظاہرہ زیادہ کیا اور دوسرے امام نے کسی مقام سے گزشتہ امام کے مشن کو آگے بڑھایا گزشتہ تقریر میں ہماری بات چوتھے امام کے بارے میں تھی اور چوتھے امام تک تعلیم اس موڑ پر آ چکی کہ امام حسین کی شہادت ایک مرتبہ منافقین کی تمام سازشوں کا خاتمہ کر دیا جو پیغمبر اسلام کے ساتھ ان منافقین کی صحبت سے شروع ہوئی اور سنسار فکری تحت تواتر اور تسلسل کے ساتھ بڑھ ایک تواتر اور تسلسل کے ساتھ منافقوں کی یہ سازش آگے بڑھ رہی جس کی بنیاد دو باتیں پہلی بات تو یہ تھی کہ اہل بیت کے نام کو حرف غلط کی طرح سے اسلام اور اسلامی تاریخ میں بدلا دیا گیا اور دوسری بات یہ کہ جس دین کو لے کر پیغمبر اسلام آئے اس دین کو اپنے ذاتی مقاصد کے تحت اور اس دین کو اپنے ذاتی مصلحتوں کے تحت تبدیل کر دیا جائے اور یہی بنیادی فرق ہمیں نظر آتا اہل بیت میں اور غیر اہل بیت میں اہل بیت نے بھی مسائل فقہ ہم تک پہنچائے اور اہل بیت کے علاوہ دوسرے لوگوں نے بھی مسائل فقہ ہم تک پہنچائے لیکن ایک بنیادی فرق آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اہل بیت نے جب کبھی کوئی مسئلہ فقہ کا بتایا امام پنجم جی کے زمانے میں فقہ کی اصل ترقی ہوئی اور امام جی کے بارے میں آج ہماری گفتگو آگے بڑھے امام جی نے سب سے زیادہ فقہ کو پھیلایا اور اتنا پھیلایا کہ ہم تو غیر امام کے فقہ کے ماننے والے وہ لوگ بھی جو بظاہر امام کی فقہ کو قبول نہیں کرتے بلکہ دوسرے فقہا کی طرف رجوع کرتے ان کی بھی تمام فقہوں کی بنیاد امام جی کی ذات تو امام نے جب فقہ کو آگے بڑھایا کہ بنیادی امام کی حدیث ہمیں نظر آتی کہ امام نے یہ کہا کہ دیکھو جب میں تمہارے سامنے کسی چیز کو کہوں کہ یہ حلال اور جب میں تمہارے سامنے کسی چیز کو کہوں کہ یہ حرام تو فوراً اس سے سوال کرنا کرنا ہے کہ قرآن میں کہاں اس کو حلال کہا گیا اور قرآن میں کہاں اسے حرام کہا گیا. امام اصول بتا رہے ہیں, امام ہمیں بنیاد دے رہے کہ اگر میں امام زمانہ بھی تم سے کہوں کہ فلاں چیز حلال اور فلاں چیز حرام, مجھ سے یہ سوال کرو کہ قرآن میں کہاں, تو امام کا اصل مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کے ماننے والے ان پر اعتراض کریں, کیونکہ اسی روایت کا آخری جز یہ تھا کہ تین چیزوں سے خدا جتنا ناراض ہوتا ہے اتنا ناراض کسی اور چیز سے نہیں ہوتا. ان میں پہلی چیز انسان اپنے مال کو فضول ضائع کرے, اور دوسری چیز انسان بغیر کسی وجہ اور سبب کے عالم سے سوال و جواب کرے, اسے اس بات سے عمل نہیں کرنا, اسے اس بات کی پابندی نہیں کرنا, صرف بحث برائے بحث کے لیے عالم سے سوال و جواب کرے. امام نے یہ بتایا, ایک طرف یہ کہا کہ ہر حلال و حرام کو قرآن سے پہلے کر کے دریافت کرو, دوسری طرف یہ کہا کہ بلا وجہ عالم کے پاس بیٹھ کر اس کا وقت برباد نہ کرو اور بے ضرورت اور بے سبب سے اس سے سوال نہ کرو. تو امام در حقیقت یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا فائدہ یہ ہے کہ ہر حلال کو اور ہر حرام کو ہم قرآن سے نکالا کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں ہمیں خلافت ثانیہ میں یہ جملہ نظر آتا کہ متقان خانتا بلتان کی زمانے رسول و انا احر رمو, کہ جو متا پیغمبر کے زمانے میں حلال سے انا احر رمو میں انہیں حرام کرتا ہوں. ہمیں فقہ حنفی کے اندر یہ جملہ بار بار نظر آتا کہ قال رسول اللہ قضا, کہ رسول نے یہ کہا ہے لیکن وہ انا اقول قضا, میں اس طریقے سے اپنا فتوا دیتا ہوں. یہ جملے ہمیں نظر آئیں گے مسلمان کو فوہا کے یہاں اور قبضہ سے نظر آئیں گے, کہ روایت رسول تو یہ لیکن میرا نقطۂ نظر یہ, رسول کے زمانے میں تو دو چیزیں حلال تھیں لیکن میں ان دو چیزوں کو حرام قرار دے رہا ہوں. اس کے مقابلے میں امام نے کیا کہا کہ جب کبھی مجھ سے کوئی مسئلہ دریافت کرو اور میں کہوں کہ یہ حلال ہے یا میں کہوں کہ یہ حرام ہے تو فوراً سوال کرو کہ قرآن کی کس آیت نے اسے حلال کہا, کس آیت نے اسے حرام کہا. تو بنیاد دوسرے لوگوں کی کیا تھی کہ فقہ کو کھلونا بنایا جائے, شریعت کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کرنے کا اختیار دیا جائے. یہ دو ثابت ہیں, اہل بیت کے نام کو عرب غلط کی طرح سے ہٹا دیا جائے اور شریعت ہمارے ہاتھ میں کھلونا بن کر رہ جائے, جس طریقے سے ہم چاہیں شریعت کو تبدیل کر دیں. یہ دو ثابت ہیں, اور سن 11 ہجری میں پیغمبر کی وفات سے سن 61 ہجری کے اندر امام حسین کی شہادت تک ان دو باتوں پر سختی کے ساتھ عمل ہوتا رہا. شریعت کو بدلا گیا اور اس طرح سے بدلا گیا جیسے اس سے پہلے کے واقعات آپ نے سنے کہ اگر پورے افریقہ کا خلق آتا ہے تو اٹھا کر اپنے سامان کے حوالے کر دیے جاتا, اگر صبح کی نماز پڑھی جاتی ہے تو 2 رکعت نماز کو 4 رکعت نماز پڑھا دیا جاتا اور اس کے بعد پلٹ کر نمازیوں سے سوال کیا جاتا کہ تمہارا دل چاہتا ہے تو میں نماز میں مزید اضافہ کروں. طبیعت کو بدلا جاتا تو امیر معاویہ کے دور میں حالت اور اتحاد یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ جمعہ کی نماز پورے لشکر کو خود جدید پڑھا دی گئی اور خود جدید پورے لشکر نے جمعہ کی نماز کو پڑھ بھی دیا. یہ طبیعت کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کیا جا رہا اور اہل بیت کے نام کو اس طرح سے مٹایا گیا, یہ اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ بڑی بڑی جنگیں بڑے بڑے ایسی مسئلوں کے چار مگر ہر مقام پر اہل بیت کو پیچھے رکھا گیا. نہ کسی جہاد میں اہل بیت سے درخواست کی گئی قیادت کی, نہ کسی جتنی مشکل کو سلجھانے کے لیے اہل بیت کو دعوت دی گئی, اور اسی کے نتیجے پانچویں امام کو جتنی اپنی زندگی صرف اسی امام کی تمام تر زندگی علم کو پھیلانے میں گزری, کہ بزرگوں پرانے حکمرانوں مسلمانوں کے پہلے خلیفاؤں نے جو حرکتیں کی کہ ہم اہل بیت کے در کے اوپر نہیں پہنچیں گے, مسئلہ نہیں آتا اپنی مرضی سے بتا دیں گے, جس طرح آج کل کے مومنین کیا کرتے ہیں, مسئلہ نہیں آتا اپنی مرضی سے تبدیل کر دیں گے, مسئلہ نہیں آتا جو ذہن میں آئے گا اس پر عمل کر دیں گے, لیکن اہل بیت کے پاس نہیں آئیں گے. یہ پالیسی اس وقت کو کامیاب رہی لیکن پانچویں امام کے دور میں اس کی تمام تر خامی سامنے آئی, جس کی وجہ سے پانچویں امام کو اپنی دوسری تمام صفات کو پیچھے کر کے صرف علم کی صفت کو آگے بڑھانا پڑا, اور یہی وجہ تھی کہ ہم نے تھوڑا تذکرہ حاضر کر دیا تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ پانچویں امام کا دور اہم ترین دور کیوں کہلاتا. کہ امام سے پہلے کوشش یہ تھی کہ اہل بیت کا نام سامنے نہ آنے پائے, واقعہ کربلا نے اس کوشش کا خاتمہ کر دیا اور امام کی شہادت اور پھر جناب زینب اور سید سجاد کی اسیری نے دشمنوں کی سازش کو عرب الگ کی طرح مٹا دیا اور اہل بیت کا نام تمام مکے سے مدینے سے لے کر شام تک پوری اسلامی مملکت میں اہل بیت کا نام پھیل گیا. اب دشمنوں کی سازش کے دوسرے حصے کو ختم کرنا تھا کہ ہم مر جائیں گے لیکن اہل بیت کے پاس نہیں آئیں گے. اب اس کے خاتمے کا وقت آیا تو امام حسین اور سید سجاد کے جہاد نے دشمن دشمنوں کی سازش کے پہلے حصے کا خاتمہ کیا اور پانچویں اور چھٹے امام نے دشمنوں کی سازش کے دوسرے حصے کا کام کیا. تو یہاں دشمنوں کی سازش کے خاتمے کے لیے دوسرے حصے کا کام انجام دیا. تو یہاں پہ پانچویں امام کی ذات کربلا سے واقعے کو مکمل کر دی. لیکن اس سے پہلے کہ ہم تاریخ کی اس گفتگو کو چھیڑ تھوڑا سا تذکرہ ہمارے پانچویں امام کا مختصر انداز میں. کہ نام سے تو آپ واقف ہیں کہ پانچویں امام کا نام وہی نام تھا کہ جس کے بارے میں پیغمبر نے جابر ابن عبداللہ انصاری سے کہا تھا کہ جب جابر ایک دن پیغمبر کے پاس پہنچے تھے دیکھا تھا کہ پیغمبر اپنے نواسے حسین کو اپنی گود میں بٹھائے ہوئے تیار کر رہے ہیں. جابر گئے پیغمبر کے پاس اور ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا کہ اے جابر تو میرے نواسے حسین کو دیکھ رہا کسی کا ایک پوتا ہوگا جس کا نام وہی ہوگا کہ جو میرا نام اور جس کا کام وہی ہوگا جو میرا کام اور اس کی سیرت وہی ہوگی جو میری سیرت اور اس کی چال ڈھال وہی ہوگی جو میرے چلنے کا طریقہ. جب تو اسے حاصل کر تو اس تک میرا سلام پہنچا. تو نام تو وہ نام کہ جس کے بارے میں پیغمبر ایک دن وہی کر رہے تو جو میرا نام ہے وہی اس کی امام کا نام ہوگا. اور مشہور ترین لقب امام کے تین باقر شاکر اور عابد. باقر کا لقب علماء نے اس کی دو وجہ لکھی اور ان میں سے ایک وجہ کا تعلق دفاع سے ہے ایک وجہ کا تعلق عبادت سے. اور یہی وہ جو ہمارے کمزور مرین اور دکھتی بھی رگے ہیں جن کا نام ہم نہیں سننا چاہتے ہیں. لیکن کیا کریں امام کا نام تو سننا پڑے گا. امام کا نام باقر ایک تو اس کے باقر کے باقر العلوم یعنی علم کو پھیلانے والے علم کو تمام دنیا کے سامنے ظاہر کرنے والے باقر کے معنی ہیں چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرنے والا. تو باقر العلوم وہ علم سے جو پیغمبر کے بعد آرے رسول کے دروازے پر نہ جانے کی وجہ سے لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو گئے تھے امام پنجم العلوم کو پھیلانے والے تھے. اور صرف ابن جوزی نے دوسرا سبق یہ لکھا کہ امام باقر انتہائی کثرت سے سجدے کیا کرتے تھے. اتنے سجدے کیا کرتے تھے ہمارے پانچویں امام کے سجدوں کی کثرت کی وجہ سے امام کی پہچانی کشادہ ہو گئی تھی. امام کی پہچانی مبارک پھیل گئی تھی اور عربی میں پھیلی ہوئی پہچانی والے شخص کو باقر کہا جاتا. تو امام کا لقب باقر ان کی عبادت کی وجہ سے پڑا اور امام کا لقب باقر ان کے علم کو پھیلانے کی وجہ سے پڑا. امام کے دوسرے مشہور اخبار میں شاکر و حاضی ہیں. امام کی ولادت یکم رجب صبح قریب آ رہی یکم رجب سن 57 ہجری میں امام کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی اور 7 ذی الحجہ سن 114 ہجری میں مدینہ منورہ ہی میں امام کی شہادت ہوئی اذان کے دیے ہوئے شہر کی وجہ سے جس کی تفصیل ان قریب آنے والی. امام کے والد چوتھے امام تھے جن کی سیرت کے بارے میں ہماری گفتگو گزشتہ تقریب میں ہو چکی. اور امام کی والدہ امام اظہر کی صاحبزادی ام عبداللہ فاطمہ بنت الحسن. فاطمہ ان کا نام تھا ام عبداللہ ان کی کنیت. چنانچہ پانچویں امام وہ پہلی ہستی ہیں کہ جن کے والد بھی امیر المومنین کی نسل سے تعلق رکھنے والے اور جن کی والدہ بھی امیر المومنین کی نسل سے تعلق رکھنے والی. امام کے دادا بھی امام تھے یعنی امام حسین اور امام کے نانا بھی امام تھے یعنی امام حسن. تو خدا نے دونوں بھائیوں سے نسل امامت کو چلایا اور آج کل ایک اعتراض کیا جا رہا کہ شیعہ حضرات امامت میں امام حسن کو نہیں مانتے اور امام حسن کا تذکرہ نہیں کرتے. لیکن ہماری جتنی ہمارے یہاں امامت کا جو سلسلہ چلا تو پوری نسل امامت کے اندر امام حسن کی لڑکی ہے امام حسین کا لڑکا ہے اور اسی سے نسل امامت کا سلسلہ آگے بڑھا. جناب فاطمہ امام حسن صاحب غازی چوتھے امام کی زوجہ پانچویں امام کی والدہ. وقت کیونکہ بہت محدود رہے اور گفتگو بہت طویل اس لیے ہم جناب فاطمہ کے بارے میں تفصیل سے تو نہیں بتا سکتے. لیکن روایت یہ ہے کہ راوی ایک دن نقل کرتا ہے کہ میں چھٹے امام کے پاس بیٹھا تھا اور ایک مرتبہ بیٹھے بیٹھے چھٹے امام نے کہا کہ اے میری محفل میں بیٹھنے والے میں تجھے بتانا چاہتا ہوں اپنی دادی کے بارے میں. میری دادی جناب سیدہ کے بعد اس امت کی سب سے بڑی شخصیت اور اس امت کی سب سے بڑی طاہرہ. میری دادی کا وہ مقام اور مرتبہ کہ مرتبہ میری دادی دیوار کے سائے میں بیٹھی. جب دیوار کے سائے میں بیٹھی اور یہ روایت پانچویں امام سے بھی ہمارے پاس پہنچی کہ ایک دن میری والدہ والدہ دیوار کے سائے میں بیٹھی تھی. دھوپ انتہائی تیز تھی. ایک مرتبہ ہوا چلی دیوار گردی دیوار گرنے کے قریب ہوئی. ایک مرتبہ دیوار کی اونچے زمین سے نکلی دیوار زمین کی طرف آ رہی کہ میری والدہ نے دیوار کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اے دیوار تجھے پیغمبر اسلام کے حق کی قسم اسی حالت میں اس وقت تک رہے جب تک کہ میں یہاں سے نہ ہٹ جاؤں. اور امام پنجم کے کہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دیوار کی نیچے فضا میں معلّہ ہے زمین کے اوپر اس وقت تک نہ آئی جب تک کہ میری والدہ دیوار کے سائے سے نکل کے آگے نہ بڑھی. ادھر میری والدہ دیوار کے سائے سے نکل کے آگے بڑھی اور اس کے بعد دیوار زمین کے اوپر گری. اس وقت چوتھے امام کو یہ اطلاع ملی کہ میری زوجہ اور امامت کی نسل کو آگے بڑھانے والی اس طریقے اس حادثے سے بچ گئی. تو روایت یہ ہے کہ 100 دینار چوتھے امام نے صدقہ دیا اور یہ سنت امام بچی. سنت امام کے قرار پایا کہ جب کبھی تم کسی مصیبت سے بچو, جب کبھی تمہارے گھر والے کسی آفت سے بچے تو فوراً صدقہ دیا جائے. یہ 2 سنت امام جو ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے. ایک یہ کہ جب پریشانی نازل ہو فوراً مدد مانگو, اور ایک یہ کہ جب پریشانی دور ہو جائے تو فوراً خدا کی راہ میں صدقہ دو. پہلی سنت امام آئل کی جناب سیدہ اور امیر المومنین نے کہ حسنین بیمار ہوئی, پریشانی نازل ہوئی تو منت مانگنے کے اندر کے صحت مند ہو جائیں گے تو ہم روزے رکھیں گے. اور دوسری سنت آئل کی چوتھے امام نے کہ جب کسی گھر والے کسی صدقہ کسی آفت سے کسی مصیبت سے بچے تو فوراً تمہارا فرض یہ ہے کہ صدقہ دو. فوراً تمہارا فرض یہ ہے کہ رائے خدا میں اس کے بدلے میں ہدیہ اور تحفہ دو. اور صدقے کے سلسلے میں اگر یہ گفتگو کی ابتدا ہے لیکن امام پنجم کی 2 روایتیں امام کی سیرت کے اندر یہ واقعہ امام کی سیرت کے اندر امام کی یہ عادت انتہائی نمایاں طور پر موجود ہے کہ امام کثرت سے خیرات کیا کرتے. یہاں تک کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یاد نہیں کہ کبھی کسی صاحب نے امام کے دروازے پر جا کر سوال کیا اور ایک مرتبہ بھی اسے بغیر کچھ عطا کیے ہوئے واپس پلٹایا گیا. کثرت سے امام صدقہ کیا کرتے لیکن جمعے کے دن امام کے صدقے میں اضافہ ہو جاتا. لوگوں نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ مولا آپ جمعے کے دن زیادہ صدقہ کیا کرتے ہیں, اس کا سبب کیا؟ تو امام نے جواب دیا تمہیں نہیں پتا کہ جمعے کے دن ایک درہم صدقہ کرنے کا 7 گنا ثواب زیادہ ملتا, تو میں جمعے کے دن صدقہ کرتا ہوں تاکہ ثواب زیادہ ملے. اور دوسری امام کی عادت یہ تھی کہ امام اہل علم کو زیادہ صدقہ دیا کرتے تھے. صدقہ اور خیرات علیحدہ علیحدہ چیزیں عید اور صدقے میں فرق. روایت یہ ہے کہ امام علماء اگر امام کے پاس 2 سوال کرنے والے آ جائیں, ایک سوال کرنے والا جاہل ایک سوال کرنے والا عارف علم رکھتا, تو روایت یہ ہے کہ امام عارف کو زیادہ خیرات کیا زیادہ صدقہ دیا کرتے. کسی نے سوال کیا کہ یمنا رسول اللہ کے کیا بات کہ آنے والے آپ کے پاس دونوں مومن آتے ہیں, آنے والے دونوں ضرورت مند آتے ہیں, آنے والے دونوں محتاج آتے ہیں, آپ ایک کو زیادہ دیتے ہیں ایک کو کم دیتے ہیں. تو امام نے جواب دیا کہ تمہیں نہیں پتا کہ ایک جاہل کو اگر ایک جاہل کو اگر 70,000 درہم دیے جائیں اور ایک عالم کو 1 درہم دیا جائے تو خدا کے یہاں عالم کا وہ مقام ہے کہ عالم کے 1 درہم کا ثواب جاہل کو دیے جانے والے 70,000 درہم سے زیادہ ہوتا ہے. اور امام بچوں اسی مقام سے گفتگو کو آگے بڑھنا چاہیے لیکن ہم اپنی اس گفتگو کو مکمل کریں اور اس کے بعد اس مقام سے گفتگو کو آگے بڑھاتے کہ امام پنجم نے تمام زندگی ہمیں صرف ایک پیغام دیا اور اسی پیغام کا اختتام اس بچی کے تذکرے کے اوپر ہوگا تو جس کی تصویریں آپ کی نگاہ کے سامنے کہ امام کے یہاں خاص طور پر ایک پیغام ہمیں نظر آتا ہے وہ علم اور عالم کی قدر, علم اور عالم کا مقام اور مرتبہ. لیکن وہ ابھی امام کی سیرت کے سلسلے میں گفتگو ہمارے سامنے آئے گی. امام کا اس میں مبارک محمد لقب باقر شاکر عادی ولادت یکم رجب سن 57 ہجری کے آدت 7/114 ہجری کے اندر واقع ہوئی. امام نے 18 سال اپنی امامت میں گزارے, 35 سال اپنے والد کے ساتھ گزارے اور 4 سال اپنے دادا کے ساتھ گزارے. امام جنت البقیع مدینہ منورہ میں اسی قبے کے اندر دفن کیے گئے جس میں امام حسن کی قبر پہلے ہی سے موجود. امام کا زمانہ انتہائی نازک زمانہ, اس لیے کہ امام کے زمانے میں اسلامی حکومت کا ایک سرا پہلے ظلمات اٹلانٹک اوشین اور دوسرا سرا منگولیا تک پہنچا ہوا. تمام افریقہ کا بر اعظم اور تمام ایشیا کا معلوم بر اعظم سوائے چین کو چھوڑ کر حکومت اسلامیہ کے قبضے میں آ چکا اور اس سے زیادہ وسیع حکومت مسلمانوں کے کسی ایک بادشاہ کو کبھی حاصل نہیں. اتنی وسیع حکومت پر 105 ہجری میں امام پنجم کے دور کے اندر ہمیں نظر آتی. پانچانے بنو امیہ کا دور اور 105 ہجری میں مسلمانوں کے ملنے کا چاروں طرف پھیل چکی. ایران اور روم پہلے ہی فتح ہو چکے. نئے نئے ملکوں کو فتح کرنے کے نتیجے مسلمانوں کو ایک فائدہ حاصل ہوا, وہ یہ کہ اسلام دور دور تک پھیلنے لگا. لیکن اس کے مقابلے میں نقصان ہوئے اور اتنے بڑے نقصانات ہوئے کہ اگر امام کی ذات موجود نہ ہوتی تو شاید آج اسلام ہماری آنکھوں کے سامنے موجود نہ ہوتا. اس لیے کہ جن ملکوں کے اوپر حملہ کیا گیا, ایک طرف خاندان بنو امیہ کی اپنی دشمنی کے اہل بیت, خاندان بنو امیہ کا ظلم اور تشدد و جبر اپنے مقام کے اوپر, اور دوسری طرف کو دوسرے بلکوں کو پتا کر رہے اور تیسری طرف کھل کھول کے دولت دولت کو لٹایا جا رہا. آج کیونکہ پوری تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے خاندان بنو امیہ کے بارے میں, اس لیے ہماری آئندہ گفتگو جو چھٹے امام کے بارے میں ہوگی اور جو دو تقریروں میں مکمل ہوگی اس میں خاندان بنو امیہ کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی کہ کس طریقے سے بیت المال کا خوب کھول دیا گیا تھا. معمولی رفاساؤں کے اوپر لاکھوں اور کروڑوں درہم اور دینار خرچ کیے جا رہے تھے. یہاں تک کہ تاریخ میں یہ لکھا کہ اتنی کثرت سے دولت کو خرچ کیا گیا کہ اگر کے منگولیا سے لے کر پہلے گلمات پہلے اور پیانوں سترہ علاقہ اسلامی دنیا میں تھا, لیکن خزانے میں دولت مسلسل کم ہونے لگی اور خلیفہ وقت کو حکم جاری کرنا پڑا کہ اگر کوئی غیر مسلم مسلمان ہونا چاہے تو اسے مسلمان نہ ہونے دو, جبر کرو, سختی کرو, ظلم کرو تاکہ وہ مسلمان نہ ہونے پائے. اس لیے کہ غیر مسلم سے جزیہ حاصل ہوتا, غیر مسلم سے ٹیکس حاصل ہوتا, اگر وہ مسلمان بن جائے تو اس کا ٹیکس یا جزیہ معاف ہو جائے گا. خزانہ اتنا بڑا خزانہ کہ اتنا بڑا خزانہ کسی اسلامی بادشاہ کو اس کے بعد نہ مل سکا, اتنا بڑا خزانہ لیکن اتنی کثرت سے اس دولت کو خرچ کیا گیا کہ خزانہ خالی ہو گیا. اور یہ دولت کی کثرت کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ تقریر میں آئے گا. اس وقت مختصر میں ایک چھوٹی سی بات کہ اتنی کثرت سے خرچ کیا گیا کہ اتنا بڑا خزانہ خالی ہو گیا, اور خزانے کے خالی ہونے کے بعد اب نئے نئے ٹیکس وصول کیے جانے کا جذبہ پیدا ہوا. یہ دیکھا گیا کہ غیر مسلم جاب در جاب گروہ در گروہ کثرت کے ساتھ مسلمان ہو رہے ہیں. حکومت کے رب کو خطرہ محسوس ہوا کہ اگر یہ مسلمان ہوئے تو اس سے وصول ہونے والا ٹیکس جو ہے وہ بند ہو جائے گا اور خزانہ جو پہلے ہی خالی ہو رہا ہے ہمیں اور نقصان اٹھانا پڑیں گے. چنانچہ مسلمانوں کی حکومت اور ایسا شخص جو اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہتا وہ یہ حکم جاری کرتا ہے کہ اب لوگوں کو مسلمان ہونے سے روکا جائے, لوگوں کے اسلام پر پابندیاں لگائی جائیں اور کوشش کی جائے کہ کوئی شخص مسلمان نہ ہو جائے تاکہ اس کا ٹیکس آنا بند نہ ہو جائے. اور لیکن جب ایمان کی پھیلائی کی تبلیغ کی روشنی کی وجہ سے جب لوگوں نے باوجود تبلیغ اور مصیبتوں کے اسلام قبول کرنا شروع کیا تو حکومت کے وقت نے وہی بنیاد کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں وہی شریعت کا حکم بن جانا چاہیے, جو کچھ ہم بتا دیں وہی شریعت کا مسئلہ بن جانا چاہیے. حکومت کے وقت نے ایک نیا قانون جاری کیا کہ جزیہ غیر مسلم پر لگایا جاتا اور اگر وہ مسلمان ہو جائے تو جزیہ اس پر سے معاف. لیکن حکومت کے وقت نے قانون جاری کیا کہ نہیں, اب اگر کوئی غیر مسلم مسلمان بھی ہوتا تب بھی اسے وہی ٹیکس ادا کرنا پڑے گا جو کافروں کے لیے ہے اور ان کا اسلام بھی اسے جزیے سے نہیں بچا پائے گا. اس دور کے اندر اتنی سختیوں کے ساتھ اب بھلا کون ایسا پاگل تھا کہ اسلام کو قبول کرتا اور کس کے دماغ میں ایسا سودا کمایا تھا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان بناتا اگر امام کی ذات موجود نہ ہوتی اور امام قدرت کے ساتھ تبلیغ نہ کرتے تو حقیقت اسلام کی فتوحات بڑھ رہی تھی, زمین بڑھتی چلی جا رہی تھی, مسلمان کم ہوتے چلے جاتے. لیکن یہ دماغ کی ذات تھی کہ ایک طرف تمام حکومت کی پوری کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکا جائے اور اگر دماغ کی ذات مبارک کے لوگ کثرت کے ساتھ اسلام قبول کر رہے ہیں. اور پانچویں امام کا سب سے پہلا ٹکراؤ ان علماء سے ہوا, پانچویں امام کا سب سے پہلا ٹکراؤ ان علماء سے ہوا کہ جو عالم نہیں تھے بلکہ صرف اور صرف مارے دنیا کے حاصل کرنے کے خاطر اپنے آپ کو عالم کے نام سے مشہور کر دیا تھا. وہ ہر دور کے باقی علماء, وہ ہر دور کے علماء سو, وہ ہر دور کے علماء یہ جو پیسوں کی خاطر اپنے دین اور اپنے ایمان تک کو فروخت کر دینے کو تیار ہو جاتے تھے. اور امام نے سب سے پہلا مقابلہ دینی علماء سے کیا. روایت پیغمبر یہ ہے کہ عالم اگر صحیح ہو جائے تو امت صحیح ہو جاتی اور اگر عالم بگڑ جائے اذا صلع العالم صلع الامه واذا فسد العالم فسد الامه, اور اگر کبھی عالم فاسد ہو جائے, اگر کبھی عالم بگڑ جائے تو اس کے بعد امت بگڑ جاتی ہے. ایک بھیڑیا اگر مویشیوں کے ریوڑ پر حملہ کرے تو وہ اتنا نقصان گائے اور بھینسوں کو, وہ اتنا نقصان بکری اور بھیڑوں کو نہیں پہنچا سکتا. ایک بھیڑیا اگر حملہ کرے جتنا نقصان ہے غلط عالم امت مسلمہ کو پہنچاتا. تو ایمان کا سب سے پہلا مقابلہ انہیں نام نہاد علماء سے ہوا کہ جو اپنے آپ کو عالم کو کہا کرتے تھے لیکن ان کا مقصد صرف اور صرف دولت دنیا کو حاصل کرنا تھا. سلیمان ابن عبد الملک, ولید ابن عبد الملک پہلا عظیم, اس کے بعد سلیمان ابن عبد الملک, اس کے بعد عمر ابن عبد العزیز. عمر ابن عبد العزیز کے بعد ان کے بھائی تخت خلافت پر بیٹھے تھے اور روایت یہ ہے کہ انہوں نے 19 دن کا خلافت کی عمر ابن عبد العزیز کے ذریعے. عمر بن عبد العزیز کا تجربہ کیا تھا کہ یہ پورے خاندان بنو امیہ کے اندر ہمارے علماء کہتے ہیں کہ بس دو ہی رسمیاں ایسی ہیں کہ جن پر فخر کیا جا سکتا، ایک یزید کا بیٹا معاویہ اور ایک عمر بن عبد العزیز. یہ عمر بن عبد العزیز وہ شخص ہے کہ جب مدینہ کے اندر خلیفہ بننے کے بعد پہنچا تو پہلا کام یہ کیا تھا کہ اس نے پانچویں امام کو بلایا تھا، اور پانچویں امام کو بلانے کے بعد ایک مرتبہ کہا تھا کہ جب تک رسول اللہ آپ مجھے کوئی نصیحت دیے. علی فضل مسلم امام پنجم کے پاس آتا، یہ پہلی مثال ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے کہ آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ جب تک رسول اللہ ہمیں کوئی نصیحت دیے. امام نے تین باتوں کی نصیحت دی کہ دیکھو خبردار کبھی ایسا نہ ہو کہ تم خوشی مناؤ، اور جتنی خوشی مناؤ کہ خوشی میں جائے حدود کو بھی ختم کر ڈالو، اتنی خوشی مناؤ کہ حرام کو حلال کر دو. کہ جیسے ہمارے یہاں عام طریقہ کہ عید الفطر کے دن یا نبی ربیع الاول کے دن کے کئی سر گانے سنے جاتے ہیں کہ عید سارا سال حرام ہے لیکن کیا آج بھی یہ حرام رہے گا. عید اور فقیر کے دن خاص طور پر اہتمام کے ساتھ فلمیں دیکھی جاتی ہیں یہ بیان کر کے کہ ایک دن کا گناہ تو خدا بھی معاف کر دے گا. عمر ابن عبد العزیز آیا، امام نے پہلی نصیحت اسے یہ کی کہ خبردار کبھی خوشی میں اتنا بے قابو نہ ہونا کہ حرام و حلال کی تمیز کو اٹھا دینا، اور دوسری نصیحت یہ کرتا ہوں کہ دیکھو خبردار کبھی غصے میں اتنے بے قابو نہ ہونا کہ وہاں بھی حرام و حلال کی تمیز اٹھا دی جائے. اور یہی مظاہر ہمارے یہاں کثرت سے نظر آتے ہیں کہ گھر میں شوہر پہنچتا بیوی نے کھانا تیار نہیں کیا ایک مرتبہ غصہ آ گیا، جبکہ اس شخص کو یہ بھی نہیں پتا کہ عورت کے لیے کھانا تیار کرنا یہ عورت کے لیے اس کے گھر کے کام کاج کرنا واجب نہیں ہے. وہ اگر گھر کے کام کاج کر رہی ہے تو شوہر پر احسان کر رہی ہے، اور اگر نہیں کر رہی تو کوئی گناہ انجام نہیں دیتی، اپنی جگہ آزاد ہے. لیکن غصہ آیا اور غصہ آتے ہی شروع ہو گیا بس مغلجات کو سنانے، اور اگر بہت شدید غصہ آیا تو کھڑے ہو کر طلاق دینے کے اوپر تیار ہو گیا. امام عمر ابن عبد العزیز بڑی مشکل سے آیا تھا، امام کا تو فرض یہ تھا کہ اسے ذرا کچھ نرم نرم باتیں کرتے، ذرا جنت کے جلدے دکھاتے، اسے اپنی طرف پھینکتے. لیکن پہلے ہی امام نے کہا کہ دیکھو خبردار نہ اتنی خوشی میں آ جاؤ کہ حرام و حلال کو چھوڑ دو، نہ اتنے غصے میں آ جاؤ کہ حرام و حلال کو چھوڑ دو، اور خبردار ایسا نہ ہو کہ تمہیں موقع ملے. اور موقع ملتے ہی تم پہلا کام یہ کرو کہ غیروں کے مال کو ہضم کرنے لگو. امام غیروں کے مال کو ہضم کرنے سے اتنی شدت سے روک رہے ہیں. عمر ابن عبد العزیز ذہین انسان تھا، روایتوں میں یہ کہ جب اس نے امام کا تیسرا فیصلہ سنا کہ خبردار جب کبھی تمہیں طاقت آ جائے تو غیر کے حق کو ختم نہ کرنا، یہ سنتے ہی اس نے فوراً کہا کہ اگر اس کو لے جا میں ابھی آپ کا حق آپ کو واپس کرتا ہوں، اور فوراً قاسم کو بلا کر حکم نامہ لکھوایا کہ باب بدر جو اس سے پہلے کے علماء نے عقد کیا تھا امام پنجم کو واپس کیا جائے. لوگوں نے کھڑے ہو کر اعتراض کیا کہ آپ اس باپ کو واپس کر رہے اور تو کوئی غلط کی بات نہیں، لیکن اگر آپ یہ باپ واپس کریں گے تو آپ کو پتا ہے اس میں کتنی بڑی خرابی آ جائے گی، ذرا غور کریں کہ اس باپ کو چھونا کس نے تھا. اگر ہم یہ باپ واپس کریں گے تو اعتراض ان ہستیوں کے اوپر ہو جائے گا جنہوں نے یہ باپ چھینا تھا. لیکن ہماری سے اپنے نزدیک سے کہا کہ نہیں، میں نے نزدیک جناب سیدہ کی گواہی سے بڑھ کر کوئی گواہی نہیں ہو سکتی. جب وہ دربار خلافت میں آئی اور آنے کے بعد انہوں نے اپنا حق طلب کیا تو یہ ان کا حق ہے، یہ کہہ کر امام پنجم کے حالات ہمارے باپ فلک کر دیا. اب ذرا دیکھیں امام پنجم نے پہلی نصیحت خلیفہ کو کیا تھی کہ غیر کے حق کو ختم نہ کرو، اور خلیفہ مومن نہیں تھا غیر مومن تھا. یہاں تک کہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اس نے آلے رسول پر دو بڑے احسانات کیے، لیکن ان احسانات کے باوجود وہ سب سے بڑا گناہ گار تھا. امام پنجم کے آپ کو اگر واپس کرنا تھا تو باب بدر کو واپس نہ کرتا، سب سے خلافت کو واپس کر دیتا کہ مولا یہ آپ کا حق ہے. تو دو بڑے احسانات کی غیر مومن ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس میں اتنا ایمان موجود ہے کہ امام صاحب میرے پاس میں آ جائے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا، جبکہ وہ میں نے نہیں چینا، وہ چینا ہے مجھ سے پہلے کے خلیفاؤں نے، لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتا. ایک غیر مومن میں تو اتنی ہمت موجود ہو، اور ایک امام کا ماننے والا مومن اس کی حالت کہ مال میں خود واجب ہو رہا ہے، کبھی بلد پر توجہ نہیں دی جاتی کہ اس کو نکالا جائے، باپ کے مرنے کے بعد جائیداد تھوڑی اس نے خود واجب ایک لمحے کے لیے پلٹ کر یہ نہیں سوچا جاتا کہ عمر اتنے عبد العزیز جیسے مومن کو تو امام کا اتنا خیال، اور ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، ہم امام کی طرف سے اتنے لاپرواہ اتنے بے توجہ کہ امام صاحب امام تک پہنچانے کو تیار نہیں ہے. عمر ابن عبد العزیز کا پہلا احسان آل رسول پر یہ مانا جاتا ہے کہ اس نے بدر کو لوٹایا، بدر کو نہیں لوٹایا، اس نے یہ بتایا کہ جس نے بدر کو چھینا تھا ان لوگوں نے غلطی غلطی کی تھی وہ لوگ غلط تھے. اور دوسرا احسان کہ 99 سال تک ممبروں سے امیر المومنین پر جو لعنت کا سلسلہ جاری تھا 2 سال تک وہ سلسلہ رک گیا تھا. وہ 2 سال کون سے تھے؟ 99 حدیث سے 101 حدیث عمر بن عبد العزیز کے. تو اس نے آتے ہی بڑے وقت بہت کم ہے اس لیے ہم تفصیل نہیں بتا سکتے, لیکن بڑے ڈرامے کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ ہوشیاری کے ساتھ اس نے لعنت کا سلسلہ بند کرایا. کیونکہ لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ علی جو اتنا بڑا دشمن خدا ہے اس پر آپ لعنت کا سلسلہ بند کرائیں گے. لوگوں کو اس بات سے طے جا رہا تھا اور بڑی مشکل سے بڑی ہوشیاری اور دانائی سے اور ایک یہودی کی مدد سے عمر بن عبد العزیز نے مولائے کائنات پر سے لعنت کا سلسلہ ختم کرایا. یہ تو ایک بات کی ہے. اس کے بعد روایتوں میں یہ ہے کہ اس کا بھائی خلافت پر ہے اور 19 دن تک اس نے عمر بن عبد العزیز کی طریقے سے حکومت کی. جب 19 دن گزر گئے تو علماء نے یہ دیکھا کہ اگر یہ اسی طرح خلافت کرتا رہا تو 2 سال تو ہم پہلے ہی بھگت کے آ رہے ہیں, اگر اس نے بھی اس طرح خلافت کی تو ہماری تو روزی کا دروازہ بند ہو جائے گا. مسلمانوں کے جادیر جلیل اور فضل علماء وقت بنا کر خلیفہ وقت کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ ہم گواہی دے رہے ہیں. پیغمبر کی روایت ہے کہ خلیفہ المسلمین سے روزہ قیامت کوئی حساب و کتاب نہیں دیا جائے گا, خلیفہ المسلمین سے کوئی کوشش نہیں دی جائے گی. اور خلیفہ المسلمین کے اوپر جب سے وہ خلیفہ بنا اس وقت سے کرامن فاطمین کا عمل دخل ختم ہو جاتا ہے. اب جو کچھ وہ کرے جتنے گناہ کرے اس سے کوئی حساب و کتاب نہیں دیا جائے گا. اور کوئی شخص جو 19 دن تک صحیح طور پہ حکومت چلا رہا تھا جب یہ سنا تو اس کے بعد راستے سے ہٹا. تو آپ امام پنجم کی سب سے بڑی ذمہ داری امام یہ سمجھ رہے تھے کہ جس قسم کے علماء کا خاتمہ کیا جائے جو اپنے ذاتی مفاد کی خاطر شریعت کو تبدیل کر لیتے ہیں, جو اپنے ذاتی مفاد کی خاطر ظالم کی حمایت کرنے لگتے ہیں, جو اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اگر دنیا کا دورہ کر کے آتے ہیں تو بدترین مملکت کے خلاف بھی یہ بیان دیتے نظر آتے ہیں کہ وہ بڑی فعال ہستی وہاں پہ حکومت کر رہی ہے اور بڑے مذہبی کام وہاں پہ انجام دیے جا رہے ہیں. امام کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ انہیں علماء کے خلاف امام جہاد کرے, اور اسی لیے امام کا نام بابر العلوم ہو گیا. امام نے علم کو پھیلایا اور علم کو پھیلانا اس وقت تک ناممکن تھا جب تک کہ نام جہاد علماء کا خاتمہ نہ کیا جائے. اس لیے کہ اس وقت کثرت سے ملک پھیل گئے تھے, نئے نئے مسئلے سامنے آ رہے تھے. یونان کا فلسفہ اونٹوں میں لگ کے یمن سے دارالخلافہ میں پہنچ رہا تھا اور عربی میں ترجمہ کیا جا رہا تھا. روم سے انگریزی قانون کی کتابیں مسلمان دارالحکومت میں آ رہی تھی اور انگریزی قانون ترجمہ ہو رہا تھا عرب کی زبان میں. عرب بالکل جاہل بالکل سادہ اور اہل بیت کے دروازے کو توڑ دینے کی وجہ سے بالکل کوڑے تھے فلسفے کے اندر بھی اور قانون میں. اگر یونان کا فلسفہ آیا اور روم کا قانون آیا تو ان کی عقلیں دنگ رہ گئی, یہ سیدھے راستے سے ہٹنے لگے. اور یونان کے فلسفے نے عربوں کے سادہ ذہن کو غلط راستے پر لے جانا شروع کر دیا اور اسی مقام کے اوپر امام پنجم کو آگے بڑھنا پڑا کہ نہیں, یونان کے فلسفے کا مقابلہ ہم کریں گے, روم کے قانون کا مقابلہ ہم کریں گے, یونان کے فلسفے کے مقابلے میں اسلامی فلسفہ ہم پیش کریں گے. اور امام کے اسی مشن کو آقائے پاک نے صدر نے بھی پڑھایا تھا کتاب فلسفتنا لکھ کر کے جس کی تقریر آخر کلام میں آئے گی. تو امام کا سب سے بڑا جہاد یہ تھا کہ یونان کے فلسفے کا خاتمہ کیا جائے, روم کے انگریزی قانون کو ذہنوں سے خرچ خرچ کے نکالا جائے. لیکن اس کے لیے ان لوگوں کا مقابلہ کرنا ضروری تھا کہ ان کا علم جواب دے گیا, یونان کے فلسفے کے سامنے ان کا علم جواب دے گیا تھا, روم کے قانون کے سامنے ان کا علم جواب دے گیا تھا. تو انہوں نے اپنے خیال کے ساتھ جرجت کے احکامات دینا شروع کر دیے, کتاب خدا کو ترک کر دیا, روایت رسول کو ترک کر دیا, اپنے خیال کے ساتھ انہوں نے فتوے دینا شروع کر دیے. اور خیال کسوری علمی گفتگو, لیکن اگر آپ امام پنجم کی صحیح معنوں میں سیرت کو سننا چاہتے ہیں تو یہ بڑا اہم مقام ہے جس کو آپ کو توجہ سے سننا پڑے گا, تبھی یہ سمجھ میں آئے گا کہ علم تو امیر المومنین کے پاس بھی اتنا زیادہ تھا لیکن کیا سبب ہے کہ پانچویں اور چھٹے امام کا علم زیادہ مشہور ہوا. تو اس وقت لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ یونانی فلسفہ آیا, روم کا قانون آیا, مراکز سے لے کر 300 سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, ان کے نئے نئے مسئلے ہمارے سامنے آئے, ان کی نئی نئی پریشانیاں ہمارے سامنے آئیں, اور اس کا جواب ہمارے پاس موجود نہیں. اس کا جواب ہمارے پاس موجود نہیں تو انہوں نے خیال کو داخل کیا, اور خیال کے معنی ہوتے ہیں
ہیں اپنی عقل سے شریعت کے مسئلے میں فتوا دے دینا, قیاس کے معنی ہوتے ہیں اپنی عقل سے کہنا کہ جب یہ ایسا ہے تو وہ بھی ایسا ہونا چاہیے, جب یہ چیز حرام ہے تو وہ چیز بھی حرام ہونا چاہیے, جب یہ چیز حلال ہے تو وہ چیز بھی حلال ہو جانا چاہیے. یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے جو امام پنجم کے زمانے میں پیدا ہو, اور خوش قسمتی ایمان کے جہاد کی وجہ سے غیروں نے اس پر عمل کم کر دیا, اور خوش قسمتی سے ہمارے مومنین نے اس کے اوپر عمل زیادہ شروع کر دیا, اور جہاں سے کوئی چیز سمجھ میں آئی ایک مطلب کہہ دیا کہ جب یہ ایسا ہے تو وہ بھی ایسا ہونا چاہیے. اگر والدین کا مقام زیادہ تو اس کا نتیجہ ہم نے یہ نکالا کہ جب ہم پیسے کما کے لائے تو پہلا آپ والدین کا بنتا, جبکہ شریعت یہ بتاتی ہے کہ مقام والدین کا زیادہ ہے, اور اگر آپ پیسے کما کے لائے تو نان و نفع پہلے بیوی کا دینا. لیکن وہی ہمارا خیال کہ اپنی عقل کے ذریعے سے فیصلہ دینا. خیال کی تین قسمیں علماء نے بتائی, تھوڑا سا دو یا تین منٹ کا یہ خوش گفتگو کا حصہ اس کو ذرا توجہ سے سن لیں یا نظر انداز کر دیں تو بعد کی گفتگو سمجھنے میں آسانی رہے گی. یہ قیاس کو شریعت کے اندر کہا جاتا ہے قیاس و منصوب الاجزاء, وہ قیاس جس کے اندر خود نفس روایت کے اندر یہ بتا دیا گیا کہ قیاس کرو. مثلاً روایت ہے کہ شراب خدا نے حرام قرار دی لیکن سارے عرضوں کے شراب کے اندر نشہ موجود. اب روایت میں آ گیا کہ شراب نشے کی وجہ سے حرام, اب باقی تمام چیزوں کو جس میں نشہ ہے علماء نے حرام قرار دیا, چاہے وہ بھنگ ہو ہزار وہ دور تھا کہ جس کے اندر علم کی کمی کی وجہ سے کثرت کے ساتھ لوگوں نے اپنے حیات اور اپنی عقل اور اپنی مرضی سے شریعت کے قدمے دینا شروع کر دیے, اور اس مسئلے میں خاص طور پر امام ابو حنیفہ کا نام مشہور, اور کیونکہ علامہ سبلی نعمانی نے علم الکلام میں بھی اس کا تذکرہ کیا اس لیے ہم اس گفتگو کو دہرانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے. کہ وہ دور کو دور تھا کہ علم کم ہے, مسئلے زیادہ سے زیادہ سامنے آ رہے ہیں, یا انسان اپنی عاجزی کا اعتراف کرے اور یہ کہہ دے کہ مجھے یہ مسئلہ نہیں پتا. یہ ممکن ہے ایمان کے ماننے والے عالم کے لیے, لیکن وہ بھی جو شیطان کا ماننے والا یا جس کا مقصد ساری دنیا کا حصول ہو وہ کبھی بھی اس قسم کا جملہ اپنی زبان سے نہیں نکال سکتا. چنانچہ علماء اسلام نام نہاد علماء, اور ان علماء نے کہ جو صرف ظاہری طور پر لباس علماء کا پہنتے تھے لیکن علم ان کو چھو کر بھی نہیں گزرا تھا, اپنی مرضی سے کثرت کے ساتھ خیال کے مطابق فتوے دینا شروع کر دیے. یہاں تک کہ مشہور واقعہ کہ وہی مشہور فقیر جس کا نام ابھی ہم نے لیا, ایک مرتبہ پانچویں امام کے پاس آئے تھے. امام نے ان کو دیکھا, دیکھنے کے بعد کہا تھا کہ ایسے آپ تم کس طرح سے فتوا دیا کرتے ہو, اپنے فتوے دینے کے طریقے کو ہمارے سامنے واضح کرو. تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ یکتا رسول اللہ, میں سب سے پہلے کتاب خدا میں مسئلے کو دیکھتا ہوں, اگر مسئلہ کتاب خدا میں مل گیا تو اس کے مطابق فتوا دیتا ہوں. امام نے کہا کہ اگر کتاب خدا میں تمہارا علم اس مسئلے کو تلاش نہ کر سکے تو تم کیا کرتے ہو؟ جواب دیا کہ پھر میں سنت رسول کو دیکھتا ہوں. امام نے کہا کہ اگر سنت رسول کے اندر بھی تمہارے اس مسئلے کا حل نہ تو پھر تم کیا کرتے ہو؟ جواب دیا کہ پھر میں اپنی عقل سے کام لے کر قیاس کیا کرتا ہوں. امام نے کہا کہ اگر تم قیاس کرتے ہو تو مجھے اتنا بتاؤ کہ تمہاری نگاہ میں قتل بڑا گناہ ہے یا زنا بڑا گناہ؟ اس شخص نے اس فقیر نے اس امام اعظم نے جواب دیا کہ یکتا رسول اللہ, یقیناً یہ بھی کوئی سوال کرنے کی بات ہے, قتل زنا سے ہزار گنا بڑا گناہ, قتل اور زنا کا کوئی مقابلہ ہی نہیں, قتل تو انتہائی عظیم گناہ. امام نے کہا کہ اگر قتل بڑا گناہ تو پھر یہ بتاؤ کہ کیا سبب ہے کہ شریعت نے یہ حکم دیا کہ قتل کے لیے دو گواہ کافی اور زنا کے لیے کم از کم چار گواہ طلب کیے جائیں, جبکہ ظاہری عقل تو یہ کہتی ہے کہ جو بڑا گناہ ہے اس کے گواہ بھی زیادہ, جو چھوٹے گناہ ہے اس کے گواہ بھی کم. سر کو جھکا لیا. امام نے کہا کہ اچھا پھر مجھے اتنا بتاؤ کہ تمہارے نزدیک نماز کی اہمیت زیادہ یا روزے کی اہمیت زیادہ؟ حقیقت میں ان علماء کے نزدیک نہ نماز کی اہمیت ہوتی ہے نہ روزے کی اہمیت ہوتی ہے, لیکن ظاہری اعتبار سے حرم رکھنے کے لیے ایک مرتبہ کہا کہ اپنا رسول اللہ یہ بھی کوئی سوال کرنے کا مقام ہے, یقینا نماز کا مرتبہ نماز کا مقام روزے سے کئی گنا زیادہ. امام نے کہا کہ جب نماز کا مقام اور مرتبہ روزے سے زیادہ تو مجھے صرف اتنا بتا دو کہ شریعت نے یہ حکم کیوں لگایا کہ اگر عورت نجاست کی حالت میں ہو, اپنی ماہانہ نجاست کی حالت میں ہو اور اس سے پاک ہو جائے تو روزوں کی قضا کرنا تو واجب اور نماز کی قضا کرنا اس کے لیے معاف ہے. اگر نماز کی اہمیت زیادہ ہے تو نماز کی قضا زیادہ ضروری ہونا چاہیے. ایک مرتبہ فرمر کو جھکا دیا, کہا کہ یبنا رسول اللہ میرے پاس اس مسئلے کا کوئی حل نہیں. امام نے کہا کہ ذرا مجھے یہ بتانا کہ تمہاری نگاہ میں عورت زیادہ کمزور یا مرد زیادہ کمزور. جواب دیا کہ مولا یقینا عورت زیادہ کمزور ہے, مرد زیادہ طاقتور. امام نے کہا کہ پھر یہ بتاؤ کہ شریعت نے یہ حکم کیوں لگایا کہ عورت کو میراث میں سے آدھا حصہ ملے, مرد کو میراث میں سے عورت کا دگنا حصہ ملے, جبکہ ظاہری عقل تو یہ کہتی ہے کہ جو کمزور ہو اسے زیادہ دولت ملنا چاہیے, جو طاقتور ہو اپنے ہاتھ پیروں سے کما سکتا ہو اسے کم پیسہ ملنا چاہیے. سر کو جھکا کر کہتے ہیں کہ جب کر رسول اللہ مجھے اس مسئلے کا جواب بھی نہیں پتا. امام نے کہا اچھا مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ منی کی نجاست زیادہ یا پیشاب کی نجاست زیادہ. ایک مرتبہ جواب دیا کہ یقین رسول اللہ یہ بھی کوئی پوچھنے کا سوال ہے, یقینا پیشاب کی نجاست منی سے کئی گنا زیادہ, اسی لیے طہارت اور نجاست میں یہ مسئلہ آپ کی نگاہ سے گزرا ہوگا کہ منی سے اگر کپڑا نجس ہو جائے تو ایک مرتبہ پاک کرنا, پیشاب سے کپڑا نجس ہو جائے تو دو مرتبہ پاک کرنا. تو کہتا ہے کہ مولا یقینا پیشاب کی نجاست زیادہ ہے منی کی نجاست. امام نے کہا پھر یہ بتاؤ کہ شریعت نے پیشاب کے لیے تو صرف یہ حکم رکھا کہ پیشاب کے مقام کو پاس کر لیا جائے, اور منی کے لیے جو حکم رکھا کہ تمام جسم کا حکم کیا جائے, جس کی نجاست زیادہ اس میں زیادہ پاکی کا حکم ہونا چاہیے, جس کی نجاست کم ہے اس میں کم پاکی کا حکم ہونا چاہیے. سب کو جھکا دیا, کہا کہ یبنا رسول اللہ مجھے اس مسئلے کا جواب بھی نہیں آتا. تو اس قسم کے لوگ کہ جن کے پاس کسی مسئلے کا کوئی جواب نہیں ہوا کرتا تھا, اور اس کے بعد بھی اسرائیل کے بعد ہم اپنی عقل استعمال کریں گے, آگے بڑھ بڑھ کر فقہا بن رہے تھے, آگے بڑھ بڑھ کر امام اعظم قرار پا رہے تھے, آگے بڑھ بڑھ کر لوگوں کو فتوے دے رہے تھے. امام نے بعد میں اس کی تقریر کی, اور کیونکہ سلسلہ گفتگو ہی امام کے بارے میں, اس اعتبار سے ہم اس واقعے کو تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں کہ امام نے ایک مرتبہ بعد میں اس شخص کو جواب دیا تھا اور کہا تھا کہ ایسا سنو, ظاہری اعتبار سے انسان کی عقل کے قیدی, لیکن اگر انسان صحیح معنوں میں عقل کا استعمال تو پتا چلے گا کہ شریعت کا مسئلہ بالکل صحیح. یقیناً قتل بڑا گناہ, زنا چھوٹا گناہ, پھر قتل میں دو گواہ اور زنا میں چار گواہ کیوں ہیں؟ اس لیے ہے کہ قتل میں ایک آدمی ملوث ہے جس نے قتل کیا, اس کے جرم کو ثابت کرنا ہے دو گواہ کافی, اور زنا میں دو آدمی ملوث, ایک زنا کرنے والا, ایک زنا جس کے ساتھ زنا کیا جائے, دو آدمی ملوث, دو آدمیوں کے جرم کو ثابت کرنا, اس لیے چار گواہ ہوں تاکہ دو ایک کے لیے اور دو ایک کے لیے ہو جائیں. اور ایسے آپ سو اگر کہ شریعت میں نماز کی اہمیت زیادہ, روزے کی اہمیت کم ہے, لیکن ایک عورت کے لیے روزے کی قضا رکھنا آسان ہے. نماز ایک دن کی پانچ نمازیں ہوتی ہیں, نجاست کے بعد بڑی تعداد نمازوں کی جمع ہو جائے گی, ان کی قضا کرنا زیادہ مشکل ہے. اس اعتبار سے شریعت نے نماز کی قضا معاف رکھ دی ہے کہ مشکل چیز سے نجات دی جائے, اور روزے کی قضا سے رکھتا ہے کہ آسان سی چیز ہے, ہر عورت آسانی سے قضا رکھ سکتی. اور سن ایسے جہاں تک عراق کا مسئلہ, تو ظاہری اعتبار سے عورت کمزور ہے, مرد طاقتور, عورت کو دگنا حصہ ملنا چاہیے, مرد کو آدھا حصہ ملنا چاہیے, لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ حقیقی اعتبار سے عورت کی مالی اعتبار سے کوئی ذمہ داری نہیں, عورت کو مال دینا ہے, خرچ نہیں کرنا, لیکن مرد کے لیے طاقتور تو ہے, لیکن اس کے اوپر بیوی کا نام و نفع, اس کے اوپر بچوں کا نام و نفع, اس کے اوپر ماں باپ کا نام و نفع, اس کے اوپر بندوق کا نام و نفع, اس کے اوپر پالے ہوئے جانور کا نام و نفع. تو اور مرد کے لیے ٹھیک ہے طاقت زیادہ, لیکن ذمہ داریاں بھی اتنی زیادہ, اور عورت کے اوپر کسی کا نام و نفع واجب نہیں ہے. اس اعتبار سے شریعت نے اسے آدھا حصہ دلایا اور مرد کو دوسرا حصہ دلایا. اور خود منی اور پیشاب میں یقیناً نجاست پیشاب زیادہ, نجاست منی کم, لیکن کیونکہ پیشاب تو دن میں کئی مرتبہ انسان کو کرنا پڑتا, اور منی مہینے میں تین چار یا پانچ یا دس بارہ دفعہ سے زیادہ نہیں حاصل ہو سکتی ہے. اس لیے اگر خدا ہر مرتبہ پیشاب کے بعد غسل کا حکم دیتا تو اس شخص کے لیے جس کے ساتھ جس کو پیشاب ہوتا ہے ہر شخص ہے, اس کے لیے یہ حکم انتہائی مشکل حکم بن جاتا, اور سوائے نہانے کے دن میں اس کا اور کوئی کام باقی ہی نہ رہتا. اس لیے شریعت نے آسانی کا خیال کرتے ہوئے یہ مسئلہ بتایا. تو امام کو مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے ان نام نہاد فقہا سے جو اپنے آپ کو بقیہ کو بھی کہتے ہیں, جو اپنے آپ کو امام اعظم بھی کہتے ہیں, اور جن کا کام حکومت کے فتووں کو جاننا
ہے. تو امام کی جو دونوں کا عارض ہوگی, جب چوتھے اور ہماری ہوگی, اردو کی بات تفصیل کے ساتھ آئے گی کہ کس طریقے سے گناہ کے فلسفے نے اور روم کے آنے نے مسلمانوں کے اندر تبدیلی پیدا کی, اور اس کا ایک چھوٹا سا سلوک دو کتابوں کا بتا لیا. ہماری تمام کتابیں جو ہیں حدیث کی وہ کیا تھا, جن کا نام ہے اردو اور چار اہم ترین کتابیں, ان میں سب سے پہلے
تیار بیٹھی ہوتی ہے علماء سے مقابلہ کرنے کے لیے. ذرا ان کے کانوں میں یہ اطلاع پہنچا ہے کہ امام نے علماء کے خلاف جہاد کیا, تو وہ فوراً ایک مرتبہ کہیں گے کہ لوگ دیکھو ہم تو پہلے ہی کہا کرتے تھے کہ ان علماء ہی نے ہماری امت کو بنوایا, لوگ ہم تو پہلے ہی یہ کہا کرتے تھے کہ آج بھی تمام خرابیوں کی جڑ ہے. آج تو امام کی سیرت سے اور بھی واضح ہو گیا. امام کو یہ پتا تھا کہ اگر خالی غلط علماء کے خلاف جہاد کیا تو میرے آنے والے صحیح علماء کے بارے میں بھی یہی سوچیں گے کہ عالم کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ امت کو خراب کرے اور ان کے دل سے عالم کی عزت ختم ہو جائے گی. تو چنانچہ امام نے ایک طرف کو امت کے نام لحاظ علماء کے خاتمے کے لیے تفصیل کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور تفصیل کے ساتھ ان کی خرابیاں نکالی, اور دوسری طرف فوراً اس کے مقابلے میں صحیح عالم کی عزت اور احترام خاتمے امام کے دور ہے. اور شروع ہماری چل رہی ہے اس کے حیات کے مسئلے پر. امام کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ روم اور یونان کا فلسفہ جو اونٹوں پر لگ لگ کر مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہو چکا, اب کس طریقے سے اس کا مقابلہ کیا جائے. امام نے مقابلہ کیا اس طریقے سے کہ ساتھ میں اس کے مقابلے میں امام نے اسلام کا فلسفہ پیش کرنا شروع کیا, اور امام نے حکومت کے ماں کے مقرر کرتا ہے نام بہار علماء کو, لیکن کا کام یہ صرف یہ تھا کہ ہر آنے والے آخر وقت کی حضوری کرے اور ہر آنے والے آخر وقت کے دربار میں وقت بنا کے جائیں, اور ہر آنے والے آخر وقت کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کر یہ کہیں کہ آپ جو گنا چاہے کریں آپ دل کے الہی ہوں, آپ اللہ کا سایہ ہے, حساب و کتاب خراب اور عذاب آپ اور سے منفرد. خود پورا امام آگے آئے اور آگے آ کر امام نے صحیح علماء کو سامنے کیا. امام کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن یہی ہے کہ امام نے صحیح علماء کو سامنے کیا. امام نے کنٹریبیوٹ کیا ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ صحیح علماء کو جو پیچھے ہٹ گئے تھے, پیچھے چلے گئے تھے امت کی فطرت کی وجہ سے, امام نے ان صحیح علماء کو سامنے کیا اور قدرت کے ساتھ اپنے نمائندے قائم کی. ایسے نمائندے کہ جیسے محمد ابن مسلم, امام کے ایک بہت بڑے صحابی, 30,000 حدیث پہلے امام سے اور 70,000 حدیث پانچویں امام سے سماعت فرمائیں. 70,000 آدمی اگر آپ گننے بیٹھے تو زندگی کا کتنا وقت نکل جائے گا. یہ انہوں نے پانچویں امام سے روایت فرمائی. تو امام کا اصل کام کیا تھا کہ امام خود تو ہر مقام پر نہیں پہنچ سکتے تھے, امام خود تو ہر مقام پر عمر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. امام نے نائبان امام کو تیار کرنا شروع کر دیا اور نائبان امام کا صحیح سلسلہ پانچویں امام کے زمانے سے چلا. مثلاً محمد ابن مسلم نقل کرتے ہیں کہ رات کی تاریخی اور رات کی تاریخی میں میں اپنے مہانی کو چھتے تو رہا تھا, جگہ میں نے دیکھا جگہ میرے کان میں آواز آئی کہ جیسے گلی میں کوئی داخل ہوا تو آج اندھیری رات تاریخ رات مدینے کی رات ایک مرتبہ میں گھبرا گیا. تو اس تاریخ رات کے گلی کے اندر پہنچ چل رہا میں اپنے مقام پر پودے کے اوپر پلنگ کو بچار میں دیتا ہوں, جگہ میں نے دیکھا کہ چلنے والا چلتے چلتے میرے گھر کے دروازے پر روکا, اور رکنے کے بعد جب اس نے دستک کی اور میرا نام لے کر پکارا تو یہ دیکھ کر میری حیرت اور بڑھ گئی کہ پکارنے والا کوئی مرد نہیں ہے بلکہ کوئی عورت. اب جب میں نے عورت کی آواز سنی تو یہ وہ وقت تھا کہ جب مردوں کا نکلنا بڑا تعجب پھیر تھا کہ جائے کہ ایک عورت نظر آئے. میں نے پودے کی سرپر سے سوال کیا کہ کون, اس نے کہا کہ مجھے اہم ترین مسئلہ پوچھنا اور اہم ترین مسئلے کو پوچھنے کے لیے میں آپ کے پاس آئی. ذرا دیکھیں کہ ایک مسئلے کی اہمیت کتنی, جو مدینے میں رات کی تاریخی میں ایک سر پنا عورت نکل کھڑی ہوتی ہے ایک مرد کے محمد ابن مسلم کے دروازے پر جا کر ایک مسئلہ پوچھتی, ایک عورت کا یہ ایمان کہ رات کی تاریخی ہو اندھیرا ہو خوفناک کر دینے والا خوف ہو لیکن جگہ کا مسئلہ ہر چیز کے مسئلہ اور پالا, اور ایک ہمارے آج کل کے مرد کے روزے ہوٹل میں عالم کے پاس جا کر مسئلہ نہیں پوچھتے اور اس کو آخر فخر چیز سمجھتے. تو ایمان کو کسی فکر کا خاتمہ کرنا تھا, اور اس مسئلہ محمد ابن مسلم نے سنا, رات کی تاریخی میں سنا, آج کی بات کو سنا, دل بھر کی خطر اٹھا کرے گا اس وقت سنا, لیکن کوئی مسئلہ پوچھنے آئے اور محمد اتنے مشکل بیٹھے رہیں گے کیسے ممکن ہے. فوراً سب سے اتر کر آئے, عورت سے سوال کیا کہ مسئلہ کیا, عورت نے مسئلہ بتایا کہ میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے, اس کے ستم میں زندہ بچیا موجود ہے, اب ہمارا مسئلہ یہ ہم اس بچے کا کیا کریں اور کس طریقے سے اپنی بیٹی کو دخل کریں, کیا بچے کو نکالیں, ہوتی رہے گی آپ کا کس طریقے سے اپنی بیٹی کو دخل کروں, کیا بچے کو نکالا جائے کہ اس کی عادت میں دخل کیا جائے. محمد ابن مسجد نے ایک روایت سنائی اور اس نے کہا کہ اس روایت کی دلیل کیا ہے, تو محمد ابن مسجد نے کہا کہ میں اپنے استاد امام سنجن سے, انہوں نے اپنے باپ سے, انہوں نے اپنے باپ سے اور انہوں نے پیغمبر اسلام سے سنا. وہ عورت مسئلہ سنکر کیا ہے, ایک مرتبہ محمد ابن مسجد روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عورت, تیرا مسئلہ تو ختم ہو گیا ہے لیکن میرے ذہن میں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا, اور وہ یہ کہ میں بوجھا نہیں آتی ہوں, گھر کے اندر 24 گھنٹے بیٹھا رہتا ہوں, صرف آپ کی مولا کی بارگاہ میں جاتا ہوں, شہرت میں بھی کوئی عزت نہیں, تو آخر تو سیدھی میرے پاس تمہاری مدینہ تو بڑے بڑے پکوان سے بڑا ہے, مدینہ تو بڑے بڑے علماء رہتے ہیں, مدینہ کے اندر تو بہت سارے امام موجود ہیں, کسی کے پاس اگر سیدھی میرے پاس آئے تو اگر جواب دیتی کہ نہیں میں سیدھی آپ کے پاس نہیں آئی, سب سے پہلے تو میں زمانے کے سب سے مشہور کبھی کے پاس گئی تھی, جب وہ امام آزم کے پاس پہنچی اسے مسئلہ بتایا تو وہ سر بتا گیا, اور ایک مسئلہ سر بتانے کے بعد جواب دیا کہ عورت اس مسئلے کو تو صرف ایک شب حل کر سکتا, اور میں نے استاد کا شاگرد محمد اس نے مسجد اس کے پاس گیا اور اس کو اپنا مسئلہ بتا اور اس سے حل دے کر آپ ہمارے کے پاس عمل ہاتھ لے کر میں نے مجھے وہ مسئلہ بتا دیا, میں عورت کو بتا کر کئی بار آئی گئی ہوں. اگلے دن جب محمد ابن مسجد حضرت معمول مسجد نبوی کی طرف پڑھتے اور مسجد نبوی میں داخل ہوتے تو محمد ابن مسجد یہ داخل کرتے ہیں کہ میں مسجد میں پہنچا تو میں نے یہ منظر دیکھا کہ امام اعظم اپنے شاگردوں کے ساتھ آتے ہیں, آنے کے بعد ایک کونے کے اندر اپنی بیٹھک کو جماتے اور بیٹھنے کے بعد ایک مسئلہ کہتے ہیں کہ میرے شاگردوں آج میں تمہارے سامنے عجیب و غریب مسئلہ پیش کر رہا ہوں, کون ہے کہ تمہیں مسئلے کا جواب دے گا, اور یہ کہنے کے بعد پہلے ہی وہی مسئلہ بیان کرتے جو رات کو سوارا سے مجھ سے بھیج دیا, میرے سامنے بھیج دیا. اب تمام شاگرد خود ارے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اس مسئلے کا حل کسی حدیث رسول سے موجود نہیں, آخر میں یہ استاد جواب دیتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں, میرے پاس ایک حدیث رسول موجود ہے, اس سے ایک نظر میں اس مسئلے کو حل کرتا ہوں, اور یہ کہہ کر سبھی حدیث سنانا شروع کر دی جو رات کو محمد اس نے مسلم سوارا کو سنائی, اور یہ کہہ کر سنانا شروع کی کہ یہ حدیث میرے دل کا نتیجہ, محمد اس نے کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے یہ دل کا پڑھتے ہوئے دیکھا, میں مرتبہ اپنے باہر سے میں کھا تھا, میں اپنے کی آواز سن کر اس سب نے پھوٹ کر مجھے دیکھا اور جیسے ہی مجھے دیکھا ایک پرمن دلا, ایک مرتبہ حوصلے میں آ گیا باہر کے محمد اس مسلم میں تمہاری کیا عادت ہے, آپ نے ہمیں بھی تو سینے کہا ہے, کبھی ہمیں بھی تو کچھ مسئلہ بنا کے دیا کرو, کبھی تھوڑی دیر کے لیے تم آؤ تو بتایا کرو, یہ کہا رہا کہ جب کبھی ہم نے اپنا مسئلہ بنانا شروع کیا تم نے دین میں نام پڑھایا, تو یہ وہ سر کا ماحول بن چکا تھا کہ جو ایمان سے استفادہ کر رہے تھے اپنا نام لے کر مسئلوں کو منظور کر رہے تھے, جب یہ صورت حال آ جائے تو اس میں کیا ہوگا کہ مسئلے ایمان سے پوچھے اب کوئی زیادہ مسئلہ اس میں آئے تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسئلہ مجھے نہیں پڑا, اپنی مرضی سے کیسا کچھ ذہن میں آئے کر جواب دے دیں گے, اور امام نے کسی کا آگرہ کرنے کے محمد اسے مسجد رانا ابو بصیر ہے, ایک بڑی تعداد میں صاحبان نے امام کی کھیت کو تیار کیا تھا, لیکن ان کی مزید تصدیق ہماری عائشہ صاحبی میں آج بھی اس لیے کہ یہ سارے کے پاس پانچویں امام کی تاثر بھی دے چھٹے امام کی تاثر بھی دے آج باپ باقی رہ جائے گا امام کی دوسرے پہلو باتیں جمع کر دیں گے, اس کی طرح آپ کی سیرت کا رہا اسلام کے اندر داخل ہونے والے دوسرے نظریات کا مقابلہ کر رہے ہیں, یونان کا فلسفہ آئے گا مقابلہ امام کریں گے, روم کا قانون آئے گا مقابلہ امام کریں گے, لوگوں کے ذہن میں علم قرآن کے مسئلے پیدا ہوں گے مقابلہ امام کریں گے, متضادہ فرقہ اپنے اعتراضات لائے گا مقابلہ امام کریں گے, خارجی امام کے پیچھے پڑیں گے جواب امام دیں گے, یہ بڑے شدت واقعات ہیں لیکن کیا کریں آپ انتہائی سب رہ گیا, ان شاء اللہ ان کا تفریح میں اس کا ادارہ کر دیں گے, تو ایک طرف تو امام اتنی میدان کے اندر پارنامے انجام دے رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام کو سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ماننے والے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے سیا جو ہے وہ سیرت امام کو بلا بیٹھے, وہ اخلاق امام کو بلا بیٹھے, یہ سمجھ بیٹھے کہ بس ہمارا کام صرف دماغ کے علم کا تذکرہ سن کا دعویٰ کرنا اور اس چیز کو بھلا کہتے ہیں کہ اصل کام سیرت دماغ کا تصور ہو. اس لیے امام نے ہر امام پر اپنے چیزوں کو سوکا, ہر امام پر اپنے ماننے والوں کو متنوع کیا کہ خبردار ہمارا کیا بننے کا مطلب یہ نہیں کہ جہنم تمہارے لیے حرام ہے. نہیں, ماں مانا بڑا ہر من اللہ, ہمارے ساتھ تمہیں جہنم سے نہیں نکال سکتا, ہمارا ساتھ تمہیں جہنم سے نہیں نکال سکتا ہے, بلکہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ عمل کرو. اس لیے کہ لئے کا بہن اللہ ہے اور بہنا حاضر خرابہ, اللہ کی کسی سے رشتے داری نہیں کہ اللہ ایک گناہ گار کو معاف کر دے ایک گناہ گار کو جہنم میں ڈالے. نہیں, اگر پہلے کیا گناہ گار گناہ کی سزا برداشت کرے گا تو ایک کیا گناہ گار کی اپنے گناہوں کی سزا کو برداشت کرے گا. ماں سنا لو بلا گھٹنا کی بل بڑا, ہمارے پاس آنا امام کے پاس آنا تو امام کے پاس آنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کی پرہیزگاری کو اختیار کرو. اور تمام زندگی امام نے یہی پیغام ہمیں دیا, چنانچہ روایت ہے. اور ابھی یہ کہتا ہے کہ میں مرتبہ امام کے پاس حج پہ گیا, جب ہم لوگ حج کے لیے خانہ خدا کے قریب پہنچے اور جیسے ہی پانچویں امام کی نگاہ خانہ خدا پر پڑی تو راضی یہ کہتا کہ میں نے دیکھا اور یہ دیکھ کر مجھے شرم بھی محسوس ہونے لگی کہ مجمع ہزاروں کا مجمع لوگ اپنے اپنے کام کر رہے ہیں, مرد بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, جوان بھی ہیں, بوڑھے بھی. اور اس وقت میں دیکھا کہ ادھر میں مولا کی نگاہ خانہ خدا پر پڑی اور ادھر چیز چیز کر میرے امام رونے لگے اور امام کے چیزنے کی آواز بلند ہونے لگی. میں نے امام کو چیزتے ہوئے دیکھا, ایک مرتبہ خبر کے امام کے بازو کو تھام لیا, یقین رسول اللہ آپ اس طریقے سے اس مجمع کے سامنے چیز چیز کر رو رہے ہیں, ذرا دیکھیے سارے لوگ ہماری طرف متوجہ ہو گئے, سب لوگ حیران ہو کر ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمارا مذاق اور سماچار سب کے سامنے پڑ رہا ہے. امام جواب دیتے ہیں, روتے ہوئے جواب دیتے ہیں, کشتیوں کے ساتھ جواب دیتے ہیں, بیٹھے ہوئے آنکھوں کے ساتھ جواب دیتے ہیں. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ایسا میں بھی یہی چاہتا ہوں, میری تمنا بھی یہی ہے کہ میری چیخوں کی آواز سن سن کر جب یہ سارے کے سارے انسان میری طرف متوجہ ہیں تو مجھے امید ہے کہ یقیناً میرا حالت بھی میری طرف متوجہ ہو گیا ہوگا, میں اسی کو اپنی طرف متوجہ کرانا چاہتا ہوں. کار وہ مجھے دیکھ لے اس حالت میں کہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرنے اس کے بارگاہ میں آیا ہوں. اور پھر میں نے دیکھا کہ میرے فوجا آگے بڑھے, امام آگے بڑھے اور وہ امام کے جن کے بارے میں عربی کتابوں میں طریقے سے چرچا لکھا جاتا ہے کیا امام ابن الامام ابن الامام ابن الامام, وہ امام آگے بڑھتا ہے سامنے خدا کے پردے کو سانپتا اور سامنے کے بعد کہتا ہے کہ خدا بندہ میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں اور اس اعتراف کے ساتھ آیا ہوں کہ جو تم نے احکامات دیے تھے میں ان احکامات کی پابندی نہ کر سکا, خدا بندہ میں تیرے پاس آیا ہوں اور اس اعتراف کے ساتھ آیا ہوں کہ جن چیزوں سے تم نے مجھے روکا تھا میں ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں روک سکا, خدا بندہ میں آیا ہوں اور تیرے پاس بغیر کسی بہانے کے آیا ہوں بغیر کسی کال مٹول کے آیا ہوں. امام بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ سامان توبہ کرنے والے کا ہر سوال یہ ہے کہ گناہ کی توبہ کرے تو صاف صاف کہہ دے کہ خدا بندہ میرے پاس کوئی حضور موجود نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ سکتا ایمان تو نہیں ہم میں سے کوئی کہ ہم سود اس لیے کھاتے ہیں کہ کہیں اور ہمیں ملازمت نہیں مل سکتی, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اکاؤنٹ اس لیے نہیں نکالا کہ ہمارے حال میں کمی ہو جائے گی, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے شادی بیاہ کی تقریبات میں نامحرموں کے ہاتھ کو اس لیے دھوکہ دیا کہ گھر والے ناراض ہو جائیں گے. خدا بندہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم نے غیبت اس لیے کی کہ پورا ماحول غیبت کر رہا ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے نمازیں اس لیے چھوڑی کہ رات کو دیر سے سو کے صبح دیر سے آپ کلی کو معاف کرنے والا. نہیں خدا بندہ امام خنجر کے پاس میں تیرے پاس آیا ہوں پہلے تو اس چیز کا اعتراف کرتے ہوئے کہ جس سے تم نے روکا میں اس سے نہیں رک سکا, جس سے تم نے جس کے عمل کرنے کا تم نے حکم دیا میں اس پر عمل نہ کر سکا, لیکن ساتھ ساتھ یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی حضور لے کے نہیں آؤں گا, میں کوئی کال مٹول نہیں کروں گا, میں کوئی معذرت نہیں کروں گا, کوئی دلیل نہیں لاؤں گا, بس میں آیا ہوں یہ زور کر آیا ہوں کہ میں تیرا ایک ایسا گناہ گار بنتا ہوں جس کا بچہ جس کا بابا جس کی پناہ گاہ تیری ذات کے سوا کوئی ذات نہیں ہے, اور اگر تو بھی مجھ سے انکار کر دے تو پھر میرے لیے سر زمانے کا کوئی ٹھکانا نہیں رہے گا. امام بتا رہے کہ گناہ ہر ایک کر سکتا, ماشاء اللہ امام گناہ نہیں کر سکتے لیکن امام یہ بتا رہے کہ گناہ کس سے نہیں ہوں گے, ہر ایک سے گناہ ہو جائیں گے, لیکن گناہ کر کے سال مٹول مت کرو, فوراً اپنے گناہ کا اعتراف کر دو، فوراً اپنے خدا کی خدا کی فوراً اپنے خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہ کی معذرت طلب کر دو، اور یاد رکھو روایت کی ہے پوچھا کسی نہیں مانتے کہ اللہ رسول اللہ جنتی کی نشانی کیا اور جہنمی کی نشانی کیا، امام نے کہا چار باتوں کا دل میں رکھنا یہ جنتی کی نشانی اور چار باتوں کی روگردانی کرنا یہ جہنمی کی نشانی، سب سے پہلی چیز اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے، یعنی ہمیشہ یقین رکھنا چاہیے کہ اگر خدا کی طرف سے بیماری آ گئی ہمارا اس میں کوئی فائدہ ہوگا، خدا کی طرف سے ہماری ملازمت خرچ ہوگی اس میں ہمارا کوئی فائدہ ہوگا، رشتے دار ہم سے ناراض ہو گئے اس میں ہمارا کوئی فائدہ ہوگا، ہمیشہ خدا کے بارے میں حسن ظن رکھنا کہ خدا اپنے بندے کے اوپر کبھی بلا وجہ سے مصیبت نازل نہیں کرے گا بلکہ اس میں بندے کی کوئی بہتری ہوگی، دوسری بات یہ کہ خدا کی رحمت سے امید کرنا یہ جنتی کی نشانی کہ بڑے سے بڑا گناہ کر کے آ جائے گا لیکن دل میں یہ خیال ہوگا کہ وہ ارحم الراحمین ہے، اس کی رحمت ماں کی رحمت سے 70,000 گنا زیادہ یقینا وہ ہمیں معاف کر دے گا، تو خدا کی رحمت کا خیال دل میں رکھنا، اور تیسری بات یہ ہے کہ غیر موجودگی میں کبھی کسی مومن کی برائی نہ کرنا، اور چوتھی بات یہ ہے کہ مومن کے حقوق کو ادا کرنا یہ جنتی کی نشانی اور جہنمی کی نشانی یہ ہے کہ ہمیں کیا اللہ سے سوئے جنتی کا بیماری اس پر آئے گی ایک مطلب ہاتھ پھیلا کر کہے گا خدا بندہ دوسروں کے گھروں کو تو بھر رہا اور ساری مصیبتیں میرے ہی گھر کے اوپر واقع ہو رہی، ایک بیماری کے دن کو اس طرح یاد کرے گا کہ 50 سال صحت مندی کے کبھی بھول کر ذہن میں نہیں آئیں گے کہ 50 سال تک اس نے صحت مند رکھا ایک دن بیماری کے بھی تو کیا ہوا نہیں، جب بھی کوئی مصیبت آئے گی ہمیں ایک خدا کی بارگاہ میں کوئی برائی کا جملہ زبان سے نکالے گا، اور دوسری جہنمی کی خصوصیت خدا کی رحمت سے محسوس ہوگا، ایک مرتبہ گناہ کیا گناہ کا عذاب سنا اور ایک عادت میں اٹھا کہ نہیں اب تو میری بخشش ناممکن ہے، یہ جہنمی کی نشانی، اس کی بخشش پہلے ممکن تھی گناہ کر کے اس کی بخشش ممکن تھی لیکن اب یہ خیال کرنے کے بعد اس کی بخشش ناممکن ہے، بڑے سے بڑا گناہ کرو لیکن ہمیشہ خدا کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کی رحمت کو امید کرو، تیسری بات جہنمی کے اندر یہ کہ جہاں بیٹھے گا مومن کی غیر موجودگی میں مومن کی برائی کرے گا، اور چوتھی بات یہ کہ کسی مومن کے حق کو ادا نہیں کرے گا، اور ایک عام مومن کے حق کو ادا کرنے والا جنتی اور ایک عام مومن کے حق کو ادا کرنے والا جہنمی، تو اگر ایک نائب ایمان کی شہادت ہو جائے تو اس کے حق کو ادا کرنے کا مقام اور اس کے حق کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہمارا مقام کیا ہونا چاہیے یہ حقیقت خود ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھ جانا چاہیے، اب اس سے پہلے کہ اختتام کی تھوڑی سی بس 12 بجے والی گفتگو کچھ نائب ایمان کے بارے میں ہو جائے، اپنی گفتگو کو ہم اس مقام تک پہنچاتے ہیں جہاں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا، اور جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ پانچویں اور چھٹے ایمان کی زندگی دونوں بالکل ساتھ ساتھ چل رہی ہے، جو کچھ پانچویں ایمان نے کیا وہی چھٹے ایمان نے کیا ہے یعنی ان کو پھیلانا، اس لیے دیر گفتگو ہماری پانچویں ایمان کے بارے میں ہوگی اور باقی دیر گفتگو چھٹے ایمان کے بارے میں ہوگی، اور آج بات اس مقام تک پہنچی کہ ایمان نے پانچویں ایمان نے جب یہ دیکھ رہا کہ عقیدے کو گمراہ کرنے والے عقیدے کو بگاڑنے والے مختلف نظریات مسلمانوں میں آ رہے اور آنچانے بنو امیہ جس کی حالت کیا تھی، کیسے کیسے عجیب خلیفہ گزرے ہیں، کیسے کیسے مذہبہ خیز خلیفہ گزرے ہیں اور کیسے کیسے گناہگار خلیفہ گزرے ہیں، اس کی تشریح تو آئندہ گفتگو میں آئے گی، ایک چھوٹا سا جملہ سنتے جائیں کہ ولید ابن عبد الملک ایک انتہائی ظالم بادشاہ اور امام حسن کی اولاد کو تمام تر اولاد کے مکانات کو چھین کر مدینے سے میرا وطن اس نے کیا تھا، اس سے ظلم کی انتہا اس کا بھائی سلیمان بتاتا، یہ چھوٹا سا جملہ اور اس قسم کی محافل میں جملہ استعمال نہیں ہونا چاہیے لیکن جب تاریخ کی گفتگو ہوتی ہے تو اس میں ہر بات کو یاد کرانا ضروری تاکہ آپ کے ذہن میں حقیقت بیٹھے کہ جو خلیفہ اپنے بھائی کے ساتھ یہ سلوک کر سکتا ہے وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کر سکتا ہوگا، کہ جب خلیف کا استعمال ہو گیا اور اس کا بھائی سلیمان اس نے آپ کے ملک اب سے خلافت پر بیٹھا، لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے بھائی کی کیا حالت، بھائی کے کارنامے تو تفصیل سے آئندہ تقریب میں آئیں گے لیکن اس کا ایک جملہ یہ تو مجھ سے پوچھتے ہو کہ میرے بھائی کی کیا حالت تھی، ارے میرا بھائی تو وہ تھا کہ جو میرے ساتھ میرے حرام کرنا چاہ رہا تھا اور جس نے عمل اور دور کرنے کے لیے کہ میرے اوپر حملہ کر دیا تھا، یہ بھائی سگا بھائی اپنے سگے بھائی کے بارے میں سب سے خلافت کے اوپر بیٹھ کر کہہ رہا، ان کا کردار ایک قسم کا کردار اور وہ خلیفۃ المسلمین بھی کہہ رہے ہیں، وہ دل الہی بھی کہہ رہے ہیں، علماء ان کی دوسیا بھی چاہتے ہیں، نام علماء اب یہ کہیں کیوں ان لوگوں نے ایسے کام کیے؟ اس لیے کہ کرنے والوں نے کہا کہ آپ جو کریں حساب و کتاب موقوف ہو گیا, کرامن کاتبین کی چھٹی ہو گئی ہے, نہ کوئی آپ کا عذاب لکھا جائے گا, نہ کوئی گناہ لکھا جائے گا. خلیفہ کی ہر کام اللہ کی آئے تصدیق کے برابر, چاہے وہ پہلے حرام انجام دیتے ہو اپنی بات کیوں نہ نکلے. یہ سنیں کے جملے علماء نام نہاد علماء نے خلافت کے دربار میں کہے. تو جو خلیفہ اتنے بدترین کردار کے حامل ہو اپنے خاندان والوں کے لیے, انہوں نے اہل بیت کے اوپر کیا کیا مظالم رکھائے ہوں گے, اس کی تبدیلی انشاءاللہ آئندہ آئے گی. اور بڑا اہم موضوع ہے آئندہ تقریب میں ہمارا, یہی خلافت بنو امیہ اختتام تک پہنچتی ہے, خلافت بنو عباس کا آغاز ہوتا ہے, اور یہی سب سے بڑی مصیبت کا دور ہے اہل بیت کے لیے اور سادات اعظم کے لیے. تو پانچواں امام کی پوری کوشش ہے کہ اس دور میں علم کے علم کو اتنا پھیلا دیا جائے, علم کو اتنا نشر کر دیا جائے کہ اس کے بعد گمراہی کا امکان باقی نہ رہے, اور اتنا علم پھیل جائے کہ اگر آنے والے زمانے میں کبھی لوگوں کو گمراہ کیا جانے لگے, نئے نئے عقائد کے ذریعے لوگوں کے عقیدے کو بگاڑا جانے لگے, تو اتنی روایات امام پہنچ چکی ہوں کہ ہمارے نائب ہر دور میں آگے بڑھیں اور ہر دور میں آگے بڑھ کر اسی طریقے سے کفر کا مقابلہ کریں جس طرح امام پنجم نے کفر کا مقابلہ کیا تھا. امام کا اس مبارک کی باتیں اور اس وقت ہم جس مظلوم کی شہادت کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں, سب سے بڑے مظلوم جو ہمارے اہم ان کے بعد اس مظلوم کی شہادت کا تھوڑا سا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں, اس کے بعد سے اس کا نام بھی باقی, اور امام نے جس سلسلے کو آگے بڑھایا, امام کی سب سے بڑی کوشش یہ کہ علم دفاع بھی آگے بڑھے اور ساتھ ساتھ فلسفے کے جو اعتراضات ہیں ان کا جواب دیا جائے. باخر سب جن کا تذکرہ کرنے کے لیے ہمارے اس مقام پر جمع ہوئے ہیں, اگر یہ سلسلہ تو گرو پانچویں امام, لیکن باخر صدر کا مقام اور مرتبہ بھی وہ کہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ امام پنجوں کو بھی ان کے اوپر فخر ہوگا, اور ہمارے ائمہ بھی یقیناً ان کے اوپر ناز کر رہے ہوں گے. یہ ہم نہیں کہہ رہے, روایتیں کہہ رہے ہیں, اور شدت کے ساتھ روایتیں یہ بتا رہی. ایک روایت تو آپ سے سن کہ جنتی کی نشانی یہ ہے کہ وہ مومن کے حق کو ادا کرتا, اور جہنمی کی نشانی یہ ہے کہ مومن کے حق کی ادائیگی سے انکار کرتا, اور مومن کا سب سے پہلے حق کٹے امام نے یہ بتایا کہ جب اس کی شہادت کی خبر سنو, اس کی وفات کی خبر سنو, تو فوراً اس کے گھر والوں کو پرسے کے لیے جاؤ, فوراً جا کر اس کے گھر والوں کو پرسا دو, یہ مومن کا پہلا حق بنتا. تو آقائے باقر صدر کی شہادت, آقائے باقر صدر کے گھر والوں کو پرسا دینا, لیکن ان کے گھر والے محدود نہیں, ان کے گھر والوں میں کون کون آ سکتے ہیں؟ ایک تو ان کا اپنا خاندان, جس میں ان کے صاحب دادے, جس میں ان کے بھائی, جس میں ان کے چچا, ایک وہ ان کے رشتے دار, ان کو پرسا دینا بھی ہماری ذمہ داری, ایک ان کے استاد محترم آقائے ہوئی, کہ تمام زندگی باقر صدر آقائے ہوئی کو اپنے باپ کے برابر سمجھتے رہے, اس لیے کہ چار سال کی عمر کی آقائے باقر صدر تھی کہ جب باپ کا انتقال ہو گیا تھا, تمام زندگی آقائے باقر صدر بلکہ آدم آقائے ہوئی کو اپنے باپ کے برابر سمجھتے رہے, اور تمام زندگی آقائے ہوئی کی زبان پر یہی جملہ رہا کہ باقر اور اتنی باقر کر حقیقت میرا بیٹا, تو یقینا وہ بھی ان کے گھر والوں میں شامل, انہیں بھی کرسا دینا. لیکن جیسا کہ اس سے پہلے ہم مختلف مقامات پر کہہ چکے ہیں کہ سب سے پہلے جس کو ہمارا کرسا پہنچنا چاہیے وہ کسی اور کی ذات نہیں بلکہ امام زمانہ کی ذات مبارک ہوگی. سب سے پہلے کرسے کے حقدار امام زمانہ, اس لیے کہ آقائے باقر صدر اور انہیں کی امثال کے دوسرے حسین کرام ان کا ماتم امام زمانہ کرتے ہیں, ان کی موت کا دو امام زمانہ مناتے ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ امام کے ماننے والے ماتم کرنے پر شور بنانے پر بلکہ ان کا نام تک سننے پر تیار تھا, اور ہو سکتا ہے ذہنوں میں یہ خیال آ جائے تو بڑا وقت گزر گیا اس واقعے کو, اب تو اس تبصرے کا اب تو یہ تبصرہ بند ہو جانا چاہیے. لیکن ایک روایت جو اس سے پہلے کی اس مسجد میں ہم پڑھ چکے ہیں, یہ روایت یہ ہے کہ جب کسی فقیر کا انتقال ہوتا, جب کسی مستحد کا انتقال ہوتا, اور جب سے انتقال پر غور ہے, لفظ شہادت نہیں انتقال, حکم خدا سے انتقال ہو رہا, اپنی سبئی موت مر رہا ہے وہ عالم, اپنی سبئی موت انتقال کر رہا ہے وہ عالم, لیکن اس عالم کی موت کا امام زمانہ سے اتنا افسوس ہوتا کہ 40 دن تک امام زمانہ سوچ مناتے ہیں, 40 دن تک امام زمانہ خمگین رہتے ہیں. یقینا یہ ٹھیک کہ ہم ایک ماحول میں رہ رہے ہیں, ہم 40 دن یا 1 دن کے لیے بھی اپنے ماحول سے کٹیں تو بہت مشکل ہے. ایک ظاہری اعتبار سے آپ سیاہ لباس نہ پہنیں, ایک ظاہری اعتبار سے آپ کے گھروں میں سیاہ الگ نظر نہ آئے, لیکن دل کے اندر تو اس مظلوم کا حق ہونا چاہیے, دل کے اندر تو اس مظلوم کا الگ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے آنے والے دن چھٹی کے دن لوگ جائیں گے پکنک پر جائیں گے, اور اس وقت کوئی حرج بھی نہیں ہے, لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جہاں جائیں وہاں پانچ منٹ اس مظلوم کے تبصرے کے لیے دے دیے جائیں, اس عادل نہیں تو اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جہاں جائیں وہاں پہ جا کے ایک مرتبہ اس مظلوم کے لیے سورہ فاتحہ ہی کی تلاوت کر رہے ہیں. حقیقت میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا جو مقام ہے اس کے بعد اسے ہمارے سورہ فاتحہ کی بھی شاید ضرورت نہ ہو, بلکہ ہم خود محتاج ہیں اس فقیر کی مناسبت سے اپنی بخش کے لیے. اس لیے کہ فقیر اس فقیر کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند تھا, اتنا بلند تھا کہ انہیں چنی کیا ہستیاں ہمیں اپنی تاریخ نظر آئیں گی جو اس مقام کے اوپر فائز تھے. 1353 ڈگری ولادت کا سن بتایا جاتا تو صرف 45 سال کی مختصر سی عمر تھی اشتہار کے اعتبار سے. ان میں دین کے اعتبار سے 45 سال کی عمر کچھ نہیں مانی جاتی, 45 سال کی عمر اشتہار مختصر عمر تقسیم کی جاتی ہے. 45 سال میں سے ایک انسان طالب علم کہلاتا ہے, اور جائے انڈیا نجف میں اور جائے انڈیا کم میں, اور 45 سال میں اس مقام پر پہنچ جانا کہ مرضی قرار پائیں, لوگ تقلید کریں اور سبق کے ساتھ تقلید کریں. اور یہ تو اب 45 سال کی عمر تھی, لیکن جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ آئے محسن الحکیم کے انتقال کے بعد جس کو آپ سے 10 سال کا وقت گزر چکا, آپ سے 10 سال پہلے کی بات, آئے محسن الحکیم کے انتقال کے بعد بھی علم دنیا نے انہیں کی طرح رجوع کیا تھا, وہ 37-38 سال کی ان کی عمر. 37-38 سال کی عمر تو ہر جگہ دنیا میں انتہائی معمولی طالب علم کی عمر سمجھی جاتی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ خود خود سمجھنے لگا جب 35 سال کی کسی کی عمر ہوتی ہے. اس لیے کہ اشتہار یا نیابت امام یہ کوئی آسان چیز نہیں, اس وقت ان کی عمر 35 یا 38 سال کی تھی. آقائے محسن الحکیم علیہ مقام کا انتقال ہوتا تو نجف کے اشرف اور باہر کے مومنین نے رجوع کیا ان کے لیے کہ ہم آپ کی تقریب کرنا چاہتے ہیں. اس وقت یہ اس مقام پر پہنچ چکے تھے کہ لوگ ان کی تقریب کے اس وقت حاجت مند تھے, لیکن اس وقت ان کا وہی جواب تھا اور ابھی بھی اسی جواب کو مانتے تھے کہ میری تقریب کرنا میری اپنی نگاہ میں صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ میرے ساتھ آئے کوئی زندہ, اور جب تک میرے ساتھ آئے کوئی زندہ اس وقت تک میں اپنی تقریب کی اجازت نہیں دے سکتا ہوں. اس لیے کہ ہمیں مدن آئے کوئی کی ہستی بھی ایسی بھاجن حقول ہستی ہے کہ غالب علی صدی میں تو ایسے دو یقینی آجم گزرے ہوں گے. تو آئے قابل قدر اس وقت جب ان کی عمر 35-38 سال کی مرجعیت کے مقام پر پہنچ چکے تھے. اور اگر آپ فلسفے اور منطق میں دیکھنا چاہیں, دنیا کا سب سے مشکل علم استفاع, اس لیے کہ اس میں نیابت امام کو حاصل کرنا ہوتا, لیکن منطق اور فلسفے یہ بھی انتہائی مشکل علم سمجھے جاتے ہیں. 12 سال کی عمر میں منطق کے موضوع پر پہلی کتاب لکھی ہے. وہ 12 سال کی عمر جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے منطق کے حصے تک نہیں کر پائیں گے, اس 12 سال کی عمر میں منطق کے موضوع پر پہلی کتاب لکھی ہے. اور منطق کے جو بانی افلاطون اور ارسطو ان کے اوپر اعتراضات کیے ہیں, ان کی غلطیاں نکالی ہیں. اور ایسی غلطیاں, یوں تو اگر یہ کہا جائے کہ غلطیاں نکالی ہیں تو ہم نے ہر ایک آگے بڑھ کر کہے گا کہ میں بھی مرضی کے فتحوں میں غلطیاں نکالتا ہوں, وہ کون سی سماج کی بات ہے. وہ غلطیاں نکالنا نہیں, بلکہ وہ غلطیاں نکالنا کہ جن کو علماء جن کو منطقی تسلیم کریں اور مسلمان نہیں غیر مسلم تسلیم کریں. جہاں ارسطو اور افلاطون کی یہ بہت بڑی غلطی تھی جس پر ہماری نگاہ نہیں گئی, اس 12 سال کے بچے کی نگاہ ان کے اوپر پہنچ گئی. یہ 12 سال میں مہمان تھا اور 30 سال کا درمیانی عرصہ تھا جب ان کی معرفت الآرا کتاب فلسفتونا ہمارے سامنے آئی تھی. فلسفتونا یہ وہ عظیم ترین کتاب جس میں امام باقر جی کے مشن کو آگے بڑھایا گیا. پانچویں اور چھٹے امام نے سب سے زیادہ فلسفے کے اعتراضات کا جواب دیا, اور اس کے نتیجے ایک طویل عرصے تک ملت جعفریہ فلسفیوں کی زد سے محروم ہے. بیچ میں وقتاً فوقتاً فلسفیوں نے حملہ کیا, لیکن بیچ میں ہمارے پاس بڑے بڑے فلسفی گزرے. نصیر الدین صوفی جس کا فلسفے میں انتہائی اعلیٰ مقام ہے, میر محمد باقر کامار, ملا صدرائے شیرازی کہ جن کی کتاب اخبار کا خلاصہ کیا اور علامہ اخبار نے اس خلاصے کو جرمنی کی یونیورسٹی میں پیش کیا تو اسی پر ان کو پی ایچ ڈی کی ڈگری دی گئی تھی. یہ وہ مقام ہے ملا صدرائے شیرازی کا کہ اتنا بڑا ہمارا محمد جس کو محمد آزم بھی کہا کرتے ہیں بار بار, وہ ملا صدرائے شیرازی کے اخبار کو سمجھتا تو اس وجہ سے وہ ملا صدرائے کے خیالات کو سمجھ کے ان کو پی ایچ ڈی کی ڈگری عطا دی گئی. تو جن کے خیال کو سمجھنے والے کا اتنا بڑا مقام دنیا کے نگاہ میں, خود اس فلسفی کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا. وہ ملا صدرائے شیرازی تھے اور پھر ہمارے باقر صدر تھے. یہ وہ ہستی تھی کہ فلسفے کے اندر ان کی کتاب فلسفتنا کو دیکھ کر بیروت یونیورسٹی وہ بیروت اس یونیورسٹی کے جس کا تمام انتظام غیر ملکیوں کے ہاتھ میں تھا، تمام کا انتظام امریکہ کے ہاتھ میں تھا، اس بیروت یونیورسٹی نے ان کو بہتر کسی کہا کہ اس کتاب کے اوپر ہم کو پی ایچ ڈی کی ڈگری چاہیے، لیکن جو مستحد ہو، جو فقیر ہو، جس کے پاس لیاقت امام کی ڈگری موجود ہو، اب اس کو نہ کسی ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے نہ کسی سند کی ضرورت ہوتی ہے، صاف انکار کر دیا۔ اس کتاب پر تبدیلا کے بارے میں میری گفتگو ہو رہی تھی اپنے دوست حجت الاسلام والمسلمین علامہ جاوید جعفری صاحب سے، تو اپنا گفتگو وہ اہم ترین موضوع دینے بحث آ گیا جس کو سید باقر صدر نے اپنی اس کتاب کے اندر حل کیا، اور اس سے پہلے بھی ہم ایک مقام پر اس کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ اس کی تفصیل تو ان شاء اللہ کسی تفصیلی موقع پر آئے گی، صرف 60 منٹ کا مختصر وقت ہمارے پاس کچھ رہا، جس کے اندر تھوڑا سا ان کا اور تذکرہ ہے اور پھر کچھ آپ حضرات کو اہم ترین پیغامات دینا، اسی سلسلے سے کہ ہم کس طرح سے امام کے اس نائب کا حق ادا کر سکتے ہیں کہ ایک صبح ہمارے یہاں ہے صبح ابن کمونا، یہ بڑا قابل آرا صبح ابن کمونا وہی سینا کا جاگر، وہی سینا اسماعیلی خاندان سے تعلق رکھنے والا فلسفی جو بعد میں خط امام کے افکار کو پڑھنے کے بعد جعفری شیعہ بن گیا، لیکن اس کے شاگردوں میں ابن کمونا جو لامدب ہو گیا تھا، شہریہ ہو گیا تھا، دین کا انکار کر رہا تھا، نہ جو خلافہ میں امیر المومنین جہاں خطبہ توحید کی وضاحت کر رہے ہیں وہاں پر امیر المومنین کا ایک جملہ کہ من سننا ہو فقط جذبہ، جس نے جو خدا مان اس نے حقیقت خدا کا تجزیہ کر دی، اس نے حقیقت خدا کی انالیسس کر دی، اس نے حقیقت خدا کے تصور کو ترکیب اور مرکب کی حدوں تک پہنچا دیا، یہ مولائے کائنات کا ایک جملہ، اس کے اوپر اس نے کمونا نے فلسفے کا اعتراض کیا، اور فلسفے کی روح سے ایسا زبردست اعتراض تھا، ایسا زبردست اعتراض تھا کلام امام پر کہ علماء کے سلجھائے نہیں سلجھ رہا، علماء تسلیم کرتے کہ یقین ایک طرف تو مولا کون عالم ایسا ہے جو امیر المومنین کے بارے میں صحیح ترین خیال کی لائے کہ ماذا اللہ مولا کی زبان سے کوئی غلط جملہ نکل سکتا، لیکن دوسری طرف فلسفے کا اصول یہ تھا کہ مولا نے جو جملہ کہا ہے فلسفے کے اعتبار سے جملہ غلط، تو ایک انتہائی بڑا مسئلہ ہمارے لیے تھا، اور جیسا کہ گفتگو ہو رہی تھی علامہ جاوید جعفری صاحب سے تو اپنا گفتگو یہ تذکرہ آیا کہ یہ کوئی اعتراض ہے کہ ہمارے کچھ علماء کی کتابوں میں جملہ لکھے، ذرا اس جملے پر غور کریں اور اس مظلوم ہستی کی معرفت کو حاصل کریں کہ ہمارے علماء یہ جملہ لکھے کہ یہ ابن کمونا کا اعتراض اتنا مستحکم اور ٹھوس اعتراض ہے کہ سوائے امام زمانہ کے کوئی اس کو حل نہیں کر سکتا، اسی لیے جب امام زمانہ آئیں گے اور اپنی امامت کا اعلان کریں گے تو ہر مومن ان کے پاس جائے گا، جانے کے بعد ان سے موجودات طلب کرے گا تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ یہی حقیقی امام زمانہ، تو ہمارے کچھ علماء نے لکھا تھا کہ ہم ذوالفقار کا موجودہ، عدم کا موجودہ، ذرا کا موجودہ وہ بعد میں طلب کریں گے، پہلے امام زمانہ کے سامنے یہ صبح رکھیں گے اور کہیں گے کہ اگر آپ حقیقی امام زمانہ تو آپ اس صبح کو ہر کر کے دکھائیے، کیونکہ اس اعتراض کا جواب سوائے امام کے کوئی نہیں دے سکتا، اور جب وہ اس کا جواب دیں گے تو ہم کو یقین ہو جائے گا کہ وہ امام زمانہ، تو کتنا زبردست وہ اعتراض، لیکن اس ہستی کو جس نے 28-29 سال کی عمر میں فلسفتنا جیسی کتاب لکھی، سوائے ابن کمونا کا جواب چند قدروں میں فلسفتنا نے دیا، یہ کتاب فارسی میں کر چکی ہے، عربی میں کر چکی، اردو میں پرسدمتی یہ ہے جہاں تک ترجمہ نہیں ہوا، چند قدروں میں جواب دیا اور ایسا جواب دیا ہے کہ ابن کمونا کے پورے اعتراض کے تار اور بہت کو بکھرا کے رکھ دیا، ابن کمونا کے پورے اعتراض کے سانے بانے کو توڑ دیا، اور اب جو لوگ پڑھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ تو اتنا کچا اتنا ہودا اعتراض تھا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اب تک ہماری نقلیں اس پر کیوں نہ پہنچ سکے گی، یہ جس کتاب میں اس کتاب سے جو بالکل ابتدار اس جوانی میں 28-29 سال کی عمر میں کتاب لکھی تھی اس کے اندر اس اعتراض کا جواب دیا، تو کیا مقام ہوگا اس آدمی کا کہ علماء کہیں کہ اس اعتراض کو ایمان کے علاوہ کوئی حل نہیں کر سکتا، اور یہ آدمی باہمل اس انتہائی جوانی کی عمر میں اس اعتراض کو حل کر دے، 30-32 سال میں اس کا جو مقام ہوا اگر یہ اس عمر کو پالیں گے جو ہمارے مراجے کی عمر ہوتی ہے 70 یا 80 سال، تو خدا معلوم کے ذہانت ان کا علم ان کا تصور ان کو اس مقام کے اوپر لے جاتا، تو اس تعجب نہیں کہ وہی جملے ہمیں نظر آتے جو بحر العلوم کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہے تھے، بحر العلوم آپ سے 100 سال پہلے کے قابل تھے، 55 سال کی عمر میں ان کا بھی انتقال ہوا تھا، ان کے بارے میں سعودی عرب کے علماء نے یہ جملہ کہا تھا کہ بحر العلوم کو آپ دیکھتے ان کا نام تھا سید محمد مہدی بحر العلوم، تو لوگوں نے یہ کہا تھا کہ جب ہم اس مہدی کو دیکھتے ہیں اور ہمارے ذہن میں پیغمبر کی حدیث آتی ہے کہ آخری زمانے میں میرا ہمدان مہدی آئے گا، تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ یقیناً یہی وہ مہدی ہے جو کہ وہ ساری خصوصیات موجود ہیں جو امام وقت میں ہونا چاہیے تھی، وہی مقام آقائے باقر صدر کا بھی ہم کو نظر آ رہا، ہمارے اور علماء بھی ہمارے خدا سے شہید کیے گئے, لیکن آقائے صاحب قدر کا اختیار کیے کہ جتنے ہمارے دوسرے علماء شہید ہوئے ان میں سے اکثریت کی سر میں شہید کی گئی کہ وہ اپنے آپ کو کیا کہتے اور کیا مذہب کی تبلیغ کرتے. یہ وہ واحد عالم یا واحد نمایاں عالم ہے کہ جن کو سیت کے جرم میں شہید نہیں کیا گیا بلکہ اسلام کے جرم میں شہید کیا گیا. صرف اس جرم میں کہ اسلام کی تبلیغ کرتے, ان کی کوئی کتاب آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں شیعہ یا سنی کا اختلاف دکھایا جائے. اور اس رہائی شدت سے آ رہا ہے باقر اسد اس چیز کے خلاف تھے کہ کسی مقام پر شیعہ اور سنی کے اختلاف کو کھڑا کیا جائے. وہ کہا کرتے تھے کہ ہم پہلے مسلمان ہیں بعد میں کوئی اور, جب غیر ملکی طاقتیں ہم پر حملہ کریں گی تو یہ نہیں دیکھیں گی کہ یہ شیعہ ہے اس کو چھوڑ دو, یہ سنی ہے اس کو پکڑ لو, یہ سنی ہے اسے چھوڑ دو, یہ شیعہ اسے پکڑ لو, نہیں یہ مسلمان ہے اسے پکڑ لو, یہ غیر مسلم ہے یہ چھوڑ دو. یہی انداز اور یہی طریقہ تمام غیر مسلم طاقتوں کا ہوتا تو ہمیں بھی متحد ہو کر مقابلہ کرنا ہے کفر کا, مقابلہ کرنا ہے کمیونزم کا. اور اسی وجہ سے کہ کمیونزم کے لیے سب سے بڑا خطرہ اس وقت آخر ماہر صدر کی ذات تھی, کیونکہ ان سے زیادہ کمیونسٹوں کی فلاسفی کو ختم کرنے والا کوئی نہیں تھا. کمیونسٹوں کے پاس ایسی تو چیز دے دی گئی ہے کہ ہم دنیا کو ایسا بہترین اقتصادی نظام نظام دیں گے کہ روٹی کپڑا مکان ہر مصیبت لوگوں کی حل ہو جائے گی اور کوئی بھیک نہیں مانگے گا. یہ ایک ہی ان کے پاس پرکشش نعرہ ہے, ایک ہی ان کی فلاسفی کی بنیاد ہے. اور آقائے باقر صدر نے صرف اسی ایک فلاسفی کو غلط ثابت کرنے کے لیے کثرت سے کتابیں لکھی, اتنی کثرت سے کتابیں لکھی کہ مصر جیسے ملک میں کمیونزم آ کر واپس چلا گیا, شام جیسے ملک میں کمیونزم آ کر واپس چلا گیا, لیبیا جیسے ملک کے اندر یہ حالت ہونے لگی. آقائے باقر صدر کی کتابوں کی وجہ سے گفتگو بالکل نامکمل, لیکن ان شاء اللہ آئندہ منگل کو ہم اس گفتگو کے سلسلے میں تھوڑا آگے بڑھائیں گے اور آقائے باقر صدر کی صحیح ہستی آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے. اختتام گفتگو میں دو منٹ رہ گئے, اس دو منٹ کی مناسبت سے چند باتیں ہیں. پہلے مجھے زیادہ پہلی بات تو یہ کہ فضل اس وقت امام زمانہ کی نگاہیں ہمارے اوپر اور امام زمانہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے کتنے بےچین ہو جاتے ہیں, اگر ہمارے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے کتنے بےچین ہو جاتے ہیں, لیکن امام کے بیٹے کا انتقال ہوا ہماری کیا حالت. امام زمانہ اس وقت اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں, امام زمانہ اس وقت یہی منظر دیکھنے کے منتظر. اور اس وقت امام سے دوہرا تعلق تھا, نہ کبھی تعلق کی بات کے سارا کے کرام میں سے اور اس کے ساتھ علمی تعلق کی بات کے نیابت امام ان کے ان کا ہوتا تو اب امام زمانہ کی نگاہیں ہماری طرف. اور اس سلسلے میں خوشی کی بات یہ ہے کہ کچھ نوجوانوں میں جذبہ پیدا ہو رہا اور ان شاء اللہ جیسا کہ ہمارے پاس اطلاع آئندہ کل جمعہ 8 مئی جس آرگر کے اندر ایک احتجاجی یا تعزیتی جلسہ رکھنے کا ارادہ کیا گیا اور یقیناً جب آقائے باقر صدر کی تعزیت کے سلسلے کا جلسہ تو کوئی آج کیا نہ آپ اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر آج کیا نہ آج ٹی وی کی فلم کو چھوڑ کر آج کیا نہ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ کوئی آج کیا نہ آئے امام زمانہ ضرور آئیں گے. اس مقدس اور بابرکت مجلس میں شرکت کرنا ہم نے سے ہر ایک کا فرض ہے. یہ آئندہ شب جمعہ کی گفتگو تو آپ اگر خوشی تیار رہیں گے, اگر کوئی پروگرام وغیرہ ہے تو منتظرین سے مزید تعریف کو معلوم کر لیجیے, اس تعریف کو کوئی پروگرام اس کو ملتوی کر اور یقیناً اس مقام پر اس میسج میں اس جلسے میں ضرور کریں. اس کے علاوہ آئندہ منگل کو بھی آئے باقر صدر کے بارے میں ہماری گفتگو کو جانے بڑھے اور ہماری گفتگو کا موضوع آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا صرف آئے باقر صدر کی ساتھ علماء کا مقام اور مرتبہ اگر یہ بتایا جائے تو گفتگو دور پھینک جاتی, تو آئندہ منگل کو بھی سلسلے کی اپنی تقریر ہوگی ایمان کی سیرت کے ساتھ ساتھ. اور اس جمعے کو خوجا مسجد کے اندر نماز جمعہ کے فرق پاس مولانا شیخ علی مدد صاحب اللہ آئے باقر صدر ہی کے سلسلے میں تعزیتی مسجد کا خطاب فرمان کیا. 30 منٹ 35 منٹ اگر جمعے کے دن آپ نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر دیں, یوں بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ نماز جمعہ پڑھ کر نکلے تو گھر تک پہنچتے پہنچتے 30-22 منٹ تو لگ جاتے ہیں دوستوں سے ملاقات کرنا, جانے والوں سے ملنا. اگر آپ اپنے اس ایک پروگرام کو منسوخ کر کے وہاں مسجد کے اندر بیٹھ گیا جیسا کہ گزشتہ مسجد میں ہوا تھا کہ بڑی تعداد نکل جاتی ہے ہر مسجد میں ہوتا, اگر ایسا ہی سفر نہ ہو تو حقیقت میں آپ مستحق قرار پائیں گے تشکر اور اطمینان کے اہل بیت کے, وہ آپ کے شکر گزار ہوں گے کہ آپ نے ان کے ہدایت پر ہم اس طریقے سے بنایا. یہ ایک جمعہ کا پروگرام اور اگر کسی بھی اعتبار سے یہ سوچا گیا کہ احتجاجی طور پر تھوڑا سا سڑکوں پر چلا جائے کل پکڑ کے, تو باپ اولاد صحیح طور پر اس کے لیے بھی تیار رہیے, کیونکہ آپ کے پاس اطلاعات پہنچ رہی ہوں گی کہ راولپنڈی کے اندر, اسلام آباد کے اندر, صوبہ شہر میں, گلگت اور بلتستان میں ہمارے مبنی جو انتہائی محدود تعداد میں ہیں وہاں ہر قسم کے خطرے کا مقابلہ کرتے ہوئے جلوس نکالے اور اپنے حق کو ظاہر کیا. ہم یہاں پر ثابت و ثابت اس کی وجہ سے نہیں ہے کہ ہمیں احساس نہیں, آپ سے احساس کرنے والے مبنی بھی, لیکن ان کو منع کیا گیا تھا کہ علماء کے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھائے. ہو سکتا کہ علماء کرام ایسا کوئی مشورہ دے دیں کہ اس میں حکومت کے قانون کو توڑے بغیر تھوڑا سا اپنے جذبات کے بات کر کے چند قدم مشترکہ طور پر چلیں گے, اس طریقے سے جس طریقے سے کسی مظلوم کا جنازہ لے کے چلتے ہیں. تو اگر ایسا وقت آیا, ایسی کوئی تکلیف پیش ہو جس کے بارے میں شاید آپ کو اسی دن مسجد کے اندر معلوم ہو جائے, تو ہر قسم کے خطرات کو بالا صاف رکھتے ہیں. اس سے بہتر اور اس سے زیادہ نازک موقع ہمارے لیے کوئی نہیں ہے, اور آپ اس کے اوپر جیسا آپ کو بتایا جائے آپ عمل کریں. فی الحال یہی تین باتیں, اور اسی سلسلے کی آخری بات یہ کہ اس سلسلے میں علماء کرام کی ایک مسجد اس وقت محفل معصومین فیڈرل ایریا میں جاری ہے, اور اس مسجد میں ہم کو بھی شرکت کرنا, لیکن آج کے پروگرام کی وجہ سے یہاں آ گئے, لیکن اب ہم کو فوراً یہاں سے جانا, اس لیے سیٹنگ کا یا سوال جواب کا یا مزید کسی قسم کی گفتگو کا وقت نہیں. آپ اپنے یہاں کے نوجوانوں سے معلوم کر سکتے ہیں جو اس شریف کو آگے بڑھا رہے ہیں, اور خود شریف ہو جاتے ہیں جلسوں میں, اور پرسوں جمعے کے بارے میں جو آپ سے کہا گیا اس کے بارے میں مزید تفصیلات ابھی طے ہو رہی ہیں. ہم سیدھے یہاں سے وہیں جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ اگر موقع ملا تو بیچ میں کل بڑے بڑے کی مسجد کے اندر موقع ملا تو ہم کچھ تفصیلات کر دیں گے, ورنہ ہر دن مولانا یا ہری ماں مدد صاحب سے آپ کو بتا دیں گے. اور اگر منع کیا گیا کہ ایسا قدم نہ ہونا, تب بھی پھر یہی درخواست ہے کہ آپ اس موقع پر کم از کم جب ایک ناہد امام اور عالم کا شور منا رہے ہیں تو کم از کم اتنا ثابت کریں کہ ہم علماء کا احترام کر کے عالم کا شور مناتے ہیں, ہم علماء کے احکامات کو مانتے ہوئے عالم کا شور مناتے ہیں, جیسا آسپرا اس نے دیا جائے اسی کے مطابق آپ عمل کریں. اور اس کے ساتھ ہی ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے اس اعلان کے ساتھ کہ آئندہ پانچویں اور چھٹے امام کے مشترکہ زندگی کے واقعات آگے بڑھیں گے, اور تاریخ کی بڑی دقت گفتگو خاص طور پر علمائے رمیہ کے حالات سامنے آئیں گے, اور آئندہ بھی جتنے مسائل نہ ہو سکیں گے اس پبلک کے, اور اس کے بعد سے جتنے مسائل کا سلسلہ آگے بڑھے گا.